السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ناظرين الكرام، ماه مبارك محرم اور دنیا کا ہر کیلنڈر جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو ایک جشن مناتا ہے، لیکن افسوس ہے اسلامک کیلنڈر پہ کہ جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو خون حسین سے اس کا آغاز ہوا ہے اور دنیا ساری غم و اندوہ میں ڈوب کر رہ جاتی ہے. ناظرین کرام، امام حسین کا پیغام ایک آفاقی پیغام، اور آج کل جو میڈیا کا دور ہے اس نے اور اس کو نکھار کر دنیا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا ہے. البتہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو اگر سمجھنا ہو، ہر شخص اپنی عقل، اپنے شعور، اپنی سمجھ بوجھ، اپنے تجربے، اپنی تعلیم کے مطابق اندازے لگاتا ہے کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا. اور کوئی کہتا ہے کہ کوفے والوں نے خط لکھے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی طرف سے یہی لکھا ہوا تھا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کرنا ہی تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو قتل کرنا ہی تھا، کہیں بھی چلے جاتے. طرح طرح کی باتیں ہیں، لیکن اگر خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے کہ مولا آپ کیوں نکلے مدینہ، تو امام حسین نے کہا نہیں، لکھوایا، کتبی شکل میں اپنا مقصد لکھ کے دیا محمد بن حنفیہ اپنے بھائی کو کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اريد ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں. یہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ میں کربلا کی طرف نکلنے، بلکہ میں کہوں گا کہ مدینہ کو چھوڑنے، مدینہ سے نکلنے کا مقصد ہے جو انہوں نے خود بیان کیا ہے. اور اس سے پہلے جب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ میں دربار میں بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ امیر شام کا انتقال ہو چکا ہے اور اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ یا بیعت لی جائے یا سر بھیجا جائے، یزید کا حکم یہ ہے کہ یا سر دیا لے کے آؤ بھیجواؤ یا ان کی بیعت بھیجواؤ، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یزید ایک فاسق انسان ہے، ایک فاجر انسان ہے، نفس محرمہ کا قاتل ہے، اور جبکہ ہم اہل بیت النبوہ ہیں، نبوت کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ملائکہ کا آنا جانا ہے، اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے مثلی، مجھ جیسا، میری طرح کا انسان لا یباہی مثل یزید، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ناظرین کرام، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امام حسین نے کبھی نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مسئلہ صفات حسینی اور صفات یزیدی کا ہے، جو اللہ کے گھرانے سے، جو اللہ کے نبی کے گھرانے سے، بلکہ نبوت کے گھرانے سے جو تعلق رکھتا ہو، جو حق کا لمبردار رہا ہو ہمیشہ سے، اگر وہ بیعت کر دے تو یقین مانیے کہ ساری نبوت آدم سے لے کر خاتم تک کیا کر رہی ہے، پھر یزید کی حکومت کو انڈورس کر رہی ہے، جبکہ وہ ایک فاسق و فاجر اور شراب خور انسان، جو اسلامی اصولوں کو پامال کرنے والا انسان تھا، وہ تھا. اور بقول حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے، اگر یزید جیسا فاسق شخص مسلمانوں کا حکمران بن جائے تو علی الاسلام السلام ہے، پھر اسلام کا پھر خدا ہی حافظ ہے. اور یہ بات حسین کی کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ بڑی گہری بات ہے کہ آنے والی نسلوں کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو مجھ جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم نے بھی اپنے اسماعیل کی قربانی دی، اور قرآن میں جب ذکر ملتا ہے اس قربانی کا تو کیا کہتا ہے اللہ کہ ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا. مختلف راوی، مختلف اس کو بیان کرنے والے مفسرین نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بھیڑ یا ایک شیپ جو تھا وہ حضرت اسماعیل کے بدلے میں ذبح کر دیا گیا، اور جب تک مکتب تشیع کے پیروکار کہتے ہیں کہ ایک بھیڑ جو ہے، ایک شیپ، وہ ایک نبی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، یہ قربانی کربلا کی قربانی تھی جس کو اللہ کہتا ہے ذبح عظیم سے بدل دیا، ایک عظیم قربانی سے بدل دیا. اور یقیناً حسین جیسی قربانی اور کون سی ہو سکتی ہے جس کے لیے پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، اور یقیناً حسین نے پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بچا لیا. اگر یزید جیسا فرد اٹیسٹ ہو جاتا کہ حکمران ہے مسلمانوں کا, اگر امام حسین اس کو چیلنج نہ کرتے تو یقیناً انڈورسمنٹ ہو جاتی کہ یزید ہی مسلمانوں کا خلیفہ ہے, اور وہ جو کچھ کرتا وہی اسلام سمجھا جانے لگتا, اور نتیجہ یہ ہوتا کہ اسلام قربانی کے دھانے پہ پہنچ چکا تھا. اسلام نے اپنی بقا اور دوام دوبارہ جو حاصل کیا ہے حسین کے خون اور حسین کے ساتھیوں کی قربانی سے. یہاں پر یہ بات ذکر کے قابل ہے کہ اس سے پہلے کا جو دور تھا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے دور, یہاں پر مسلمانوں میں ایک ایسی سوچ, ایک ایسی فکر نکل کر آ گئی تھی جس کو لوگ خوارج کہتے ہیں, جو خارجی لوگ سوچ کے مالک تھے. وہ کہتے ہیں گناہ کر لیا تو اس کے بعد بخشش کا کوئی انداز نہیں, سزا تمہیں ہونی چاہیے. یہ وہ لوگ تھے جو خلیفہ وقت اور امام وقت, میں کہوں گا مکتب اہل سنت کے مطابق چوتھے خلیفہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں, اور مکتب تشیع کے مطابق پہلے امام حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. دونوں مکاتیب فکر, مکتب اہل سنت اور مکتب تشیع, اس بات کا قائل ہے کہ اگر کوئی, اب مثلا اہل سنت والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھائے تو اس کے خلاف جہاد لازم ہو جاتا ہے. مکتب تشیع کے پیروکار بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر امام وقت کے خلاف کوئی تلوار اٹھائے تو اس کے خلاف جہاد واجب ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جد و جہد, اسی سٹرگل میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تاریخ میں کون آیا؟ خوارج نے حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جنگ کی اور ہزاروں کی تعداد میں واصل جہنم ہوئے, لیکن یہ سوچ اور فکر جو ایک گروہ کی طرف سے تھی اس نے یزیدیت کے دور میں ایک حکومت کی شکل اختیار کر لی. یہ پوری حکومت ہی اسی سوچ کی مالک تھی, ظلم کے ذریعے, جبر کے ذریعے, تباہی کے ذریعے, لوگوں کو خوف زدہ کر کے, خواتین اور املاک کو نقصان پہنچا کر, جو اسلام کے مقدسات ہیں ان کا خیال نہیں کرنا, کسی اصول, کسی قانون کو کا خیال دھیان نہیں رکھنا, اور اپنے اقتدار کو دوام دینا ہے. اور یزیدیت کے منہ پر جو تماچا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 61 ہجری میں کربلا میں لگایا, وہ تمانچہ اس وقت اس کو خاموش کرنے کے لیے کافی تھا. یہاں ایک بات اور بھی ناظرین و سامعین ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کربلا کا آغاز نہ تو 61 ہجری میں ہوا اور نہ کربلا اپنے منطقی انجام تک پہنچی سن 61 ہجری میں. کربلا ہمیشہ رہی ہے تاریخ میں, ایک کربلا نہیں ہے. جہاں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے وہی کربلا ہے. اگر حابیل قابیل کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے تو وہ بھی کربلا ہے. اگر نمرود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکتا ہے تو وہ بھی کربلا ہے. اگر فرعون سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ بھی کربلا ہے. اگر ابو جہل و ابو لہب جیسے لوگ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل آ جاتے ہیں تو وہ بھی کربلا ہے. اور اگر جنگ خندق میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جا کے عمر بن عبد داؤد کا سامنا کرتے ہیں اور پیامبر اکرم جس کو انڈورس کرتے ہیں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہے, تو وہ بھی کربلا ہے. ہاں, کربلا کا عروج ضرور سن 61 ہجری میں ہوا جب تمام حق کی قوتوں کے وارث امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تمام باطل کی قوتوں کے وارث یزید کے مقابلے میں کربلا میں آئے. اور یہی کربلا کی جنگ ہے جو آج تمام دنیا میں لوگوں کو یہ درس دے رہی ہے کہ دیکھو جب حق اور باطل کی بات آئے, جب دین کی بات آئے, تو یاد رکھو اگر علی اکبر جیسا بیٹا ہو جو شبیہ رسول ہو اس کو قربان کیا جا سکتا ہے, لیکن دین اسلام کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اگر قاسم جیسا بھتیجا ہو اس کو قربان کیا جا سکتا ہے, لیکن دین اسلام کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اگر زینب کی چادر ہو یا عباس علمدار جیسے بھائی کے بازو ہوں, یہ سب قربان کیے جا سکتے ہیں. 72 بہترین ہستیاں جو اس دور میں موجود تھیں وہ سب قربان کی جا سکتی ہیں. حسین اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہیں جو پنج تن پاک کے گلدستے کے آخری پھول تھے, لیکن یاد رکھو اسلام کو کسی چیز پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. یہ درس بذات خود اتنا عظمتوں والا درس ہے, اتنا عظیم درس ہے کہ اس درس کی وجہ سے آئندہ کے آنے والی یزیدیت کا راستہ رک گیا. اور اس کے بعد دیکھ لیے جتنے بھی بادشاہ آئے, جب خلافت نے ملوکیت کی شکل اختیار کی تو ان بادشاہوں نے کبھی دینی معاملے میں اتنی بڑھ چڑھ کر آگے آنے کی کوشش نہیں کی کہ اسلام کو چیلنج کریں یا اسلام کو چیلنج کرنے کا ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو. لیکن آج کل کے دور میں درست ہے, اسی خوارج سوچ نے، خارجی سوچ نے ایک نئی صورت اختیار کر لی ہے آج کل دنیا میں، جو ہمیں نظر آ رہی ہے مختلف مواقع پر، جہاں بچوں کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا جاتا، جہاں خواتین کو ذبح کرنے اور بے آبرو کرنے سے دریغ نہیں کیا جاتا، جہاں جوانوں کو قتل کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے مخالف کیمپ سے ان کا تعلق ہے. پروردگار عالم نے 124,000 انبیاء اور مرسلین بھیجے اور ان سب سے کہا کہ اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا، کسی ایک نبی نے نہیں کہا کہ جو اللہ کو تسلیم نہیں کرتا اس کو قتل کر دو. جب اللہ اپنے معاملے میں اتنی وسیع القلبی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو جو مجھے نہیں مانتا اس کو قتل نہیں کرو، بلکہ تمہارا کام صرف اس کو تبلیغ کرنا ہے، اس کو سمجھانا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف یہ کہ اللہ کو تسلیم کرے، اس کے علاوہ آگے ہمارا کام نہیں بنتا. تو پھر کسی اور حوالے سے، میرے اقتدار کو جو تسلیم نہیں کرتا کیا وہ واجب القتل ہو جاتا ہے؟ جو میرے اصول کو نہیں مانتا، جو میرے دین کو نہیں مانتا، جو میری تشریح دین یا میری تفسیر دین کو نہ مانے، وہ واجب القتل ہو جاتا ہے؟ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کیا ہوا، یہ کیاوس کی سچویشن کیوں پیدا ہو رہی ہے اچانک پوری دنیا میں؟ ہم دیکھتے ہیں عرب ممالک میں لوگ بادشاہوں کے خلاف اٹھتے ہیں تو ان جیسے معاملات کو اٹھا کر کہیں کسی کوئی اور رنگ بعض ممالک میں دے دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آج بھی مسلمانوں میں کیاوس کی ایسی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان کنفیوژن کا شکار ہو جائیں، کیونکہ جب انسان کنفیوزڈ ہوتا ہے اس سے فیصلہ کرنے کی اور عمل کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ان حالات میں، ان واقعات کے پیش نظر اور دنیا جس طرح بڑھ رہی ہے، بخوبی اس سے پہلے کئی پروگراموں میں اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ جو حالات اس وقت سیریا میں پیدا ہو رہے ہیں، جو حالات عراق میں پیدا ہو رہے ہیں، جو مڈل ایسٹ میں پیدا ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کی قوتوں کی نظریں اس وقت اسلام کے اوپر جمی ہوئی ہیں، کیونکہ اسلام ہی دنیا کے مسائل کا حل پیش کر سکتا ہے. اس صورتحال میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ پہلی بات یہ کہ تشریح کر دیں کہ میں کون ہوں اور آپ کون ہوں. میں یعنی بولنے والا اور آپ یعنی سننے والے، جس مکتب فکر سے بھی تعلق رکھتے ہوں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اس سب کے لیے لازم ہے کہ اس وقت دین کی بقا کی اس جنگ میں، اس کنفیوژن کے دور میں، اس کیاوس کے دور میں اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو جائیں. ہم سب کا کام ہے کہ اس وقت دنیا اسلام کی طرف راغب ہو رہی ہے. مغرب میں لوگ کیا کریں، کنورژن ہو رہی ہے، لوگ اسلام کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، لوگ قرآن کے نسخے پڑھنا چاہ رہے ہیں، لوگ اسلام کی تعلیمات کو جاننا چاہ رہے ہیں، اور دشمن نے یہ جان لیا ہے کہ اگر ان تعلیمات سے لوگ روشناس ہو گئے، سب اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا ورد کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اور یہی خوفناک بات ہے جس کو دنیا برداشت نہیں کر پا رہی. کیوں؟ چونکہ دنیا کے تمام نظام، چاہے وہ کمیونزم کا دور نظام ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ کیپیٹلزم ہو، چاہے وہ بادشاہت کے نظام ہو، سارے نظام اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکے ہیں اور فیلئر کا شکار ہو چکے ہیں. تمام نظام فیل ہو چکے ہیں. سب کی نظریں اب اس آفاقی نظام کی طرف بڑھ گئی ہیں جس کو پیامبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. تو ناظرین کرام، اس آفاقی نظام کے سے لوگوں کی نظریں ہٹانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ مختلف قسم کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑا شوشہ یہ ہے کہ یہ جو جس تیزی سے دین اسلام آگے بڑھا ہے، جس تیزی سے دین اسلام کی تعلیمات آگے بڑھی ہیں، ان میں دو تین واقعات کا بالخصوص بہت اثر ہوا ہے. ایک ایران کے انقلاب کا اثر پڑا ہے جسے دنیا نے اس چیز کو جاننا شروع کر دیا. پھر رشیا کی جو شکست ہوئی افغانستان میں، اس کا بھی اس کے اوپر اثر پڑا. اس کے بعد کے حالات میں ہم نے دیکھا 9/11 کا جو واقعہ ہوا، اس سے بھی لوگوں کی توجہ اسلام کی طرف مرکوز ہوئی. اور اس کے بعد عراق میں جب صدام گیا اور وہاں سے لوگوں کو اوپننیس ملی اور اس تمام جنگ میں آزادی کے ساتھ لوگوں نے اپنے فرائض انجام دینے شروع کیے، آج بحسن انداز ایک اچھے طریقے سے پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مسجد نبوی میں ہے. لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا دوسرا مقدس مقام روضہ حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نجف اشرف میں ہے. لوگ بخوبی جان گئے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ کربلا میں ہے اور کربلا کی جنگ کیا ہے. لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں، لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. لیکن اتنی تیزی سے یہ تبدیلیاں آئیں، 1350 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ عالمی افق پر یہ باتیں رونما نہیں ہوئیں، اب رونما ہوئی ہیں، جس میں میڈیا کا بھی کمال ہے، ان حالات و واقعات کا بھی، اور پے در پے ان واقعات جن کا میں نے ذکر کیا ان کا بھی کمال ہے. پوری دنیا کی نظریں اسلام پہ گڑی ہوئی ہیں. کمزوری اس جگہ پر آتی ہے کہ ہم پریزنٹیبل پوزیشن میں ابھی اس طرح نہیں آئے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے اسلام کو پریزنٹ کر سکیں. ہم اس میں کوئی آر نہیں ہمیں محسوس کر ہوتا کہ ہم میں بیان کروں کہ ہم لوگ ابھی اس پریزنٹیبل پوزیشن میں نہیں کہ پوری دنیا, ہم توقع نہیں رکھتے تھے کہ اتنی تیزی سے حالات بدلیں گے اور پوری دنیا ہم سے انتظار کرے گی, ہم سے جاننا چاہے گی کہ دین اسلام کیا ہے, دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں, دین اسلام کا سوشل سسٹم کیا ہے, دین اسلام کا اکنامک سسٹم کیا ہے, دین اسلام ہماری فیملی کو کیسے جوڑتا ہے, دین اسلام ہمارے معاشرے سے نفرتوں کو کیسے دور کرتا ہے, دین اسلام کیسے ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا کر کے عرب, عجم, افریقی, یورپین کو اکٹھا کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم تلے اکٹھا کر کے کھڑا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہم کیسے پریزنٹیبل پوزیشن میں آئیں اس کیاوٹک سیچویشن میں, کئی صورتحالوں کا پیدا ہو جانا ایک فطری امر تھا, اور اس میں دوستوں کے آپس میں فرکشن پیدا ہو جانا بھی ایک فطری امر تھا, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنلی یہ چیز ایسے ہو رہی تھی, اس کو ایسے ہی چلنے دیا جائے, لیکن ترقی کے لیے تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں ضروری ہوتی ہیں حالات اور واقعات کے مطابق. جس طرح کربلا کے واقعے نے بذات خود, جب کربلا کا واقعہ پیش آیا, شام غریباں کے بعد کا جو واقعہ ہے, حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز میں اس پیغام کو آگے بڑھایا, ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ کوفہ کا دربار ہو یا دربار یزید ہو, وہاں پہ اہل بیت النبوہ یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اہل بیت النبوہ ہیں, ہم نبوت کے گھر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ہم وہ گھر ہیں جن کے گھر میں فرشتے آتے تھے, ہم وہ ہیں جو تمہارے نبی کی اولاد ہیں, ہم وہ ہیں جو تمہارے نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد کے حالات میں کیا کیا, لوگوں نے واقعات بتائے کہ دیکھو کربلا میں علی اکبر کو ایسے شہید کیا گیا, قاسم کو ایسے شہید کیا گیا, عباس کے بازو ایسے کٹے ہیں, یہ سارا وہ خاندان تھا کہ دیکھو ان کو پہچانو, یہ بنی ہاشم ہیں, رسول پاک کا خاندان ہے اور ان کے قریبی ترین دوست ہیں, جن میں 72 کے مقابلے میں ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر لیا گیا, ورغلا کر, لالچ دے کر, یا دھونس دھاندلی سے, یا زبردستی سے, یا جبر سے اکٹھا کر کے 72 ہستیوں کو شہید کر دیا گیا, جن میں سر فہرست امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے. لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا. اس کے بعد مشن کی بات آئی کہ امام حسین کو کیوں شہید کیا گیا. آج دور اس امر کا ہے کہ پوری دنیا یہ پیغام لے رہی ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے. وہاں حسین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو آخری جملے حسین کے آخری جملوں میں سے ایک جملہ ہے, حل من ناصر ینصرنی, تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے, کون ہے جو ہماری, کیا حسین کس کے لیے مدد چاہتے تھے. جب سب لوگ شہید ہو چکے تو اس کے بعد امام حسین کس سے طلب کرے, کیا لشکر یزید کو کہہ رہے, غیرت امام کے خلاف ہے کہ امام کسی سے مدد طلب کرے کہ آؤ میری مدد کرو. امام آنے والی نسلوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے میرے مشن میں, ظلم استبداد کے خلاف کھڑے ہونے میں, جب اسلام پر کوئی حملہ آور ہو تو اس کے لیے کھڑا ہونے میں, کون ہے جو میری مدد کرے. اور یہی بات, یہی پکار, یہی استغاثہ, یہی فریاد, یہی نعرہ حسینی جو ہے یہ لوگوں کے لیے درد سر بن گیا ہے. لوگ نہیں چاہتے کہ یہ نعرہ لگایا جائے, لوگ نہیں چاہتے یہ نعرہ بلند کیا جائے. کیوں؟ اس سے پھر لوگوں کو بیداری کا سبق ملتا ہے. لوگ بیداری کے درس پڑھ کر جب بیدار ہوں گے تو پھر اس کے بعد چوروں کا اور ڈکیتوں کا کام ختم ہو جاتا ہے. گھر والے اگر بیدار ہوں تو کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ گھر میں داخل ہو سکے. گھر میں لوگ اس وقت داخل ہوتے ہیں جب اس بات کو یقینی بنا لیں کہ گھر والے سو رہے ہیں. یہ بہت ضروری امر ہے. یہ بیداری کا نعرہ آج لوگوں کے لیے درد سر بن گیا ہے اور لوگ اس کو مٹانے کی کوشش کریں. ناظرین کرام, یزید نے کام کیا تھا. اس نے کہا تھا نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نبی آیا, لیکن اس دور میں اتنی بڑی تعداد میں صحابہ اور تابعین موجود تھے کہ کسی کو یہ کہنے کی جرأت نہ ہوئی کہ کہہ دے کہ واقعاً ان ثبوتوں کی موجودگی میں کون کہہ سکتا ہے کہ اب نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی وصی آیا. لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام نشانیاں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہیں جن کا تعلق پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہو. ہم دیکھتے ہیں ان یورپی مغربی ممالک میں اگر کوئی شاعر چلا گیا تو اس کی کیا ہے, اس کا گھر میں جہاں پہ وہ رہا وہاں پہ کتبہ لگا دیے تھے, اس گھر میں اس نے قیام کیا تھا, یہ وہ جگہ تھی جہاں اس نے ریسرچ کی تھی, یہ وہ یونیورسٹی جہاں پہ وہ پڑھا تھا, یہ وہ شہر ہے جو اس کے ساتھ مربوط ہے, یہ شیکسپیئر کا شہر ہے, یہ شیکسپیئر کا گھر ہے. یہ تمام باتیں کیوں, ان کی یادوں کو, تاریخ کو, زندہ قومیں کبھی اپنی تاریخ کو مٹنے نہیں دیتی. لیکن افسوس ہے کہ اسلام سے تعلق رکھنے والے جو چیزیں اور جو ہستیاں تھیں ان کے تمام نشانیوں کو یک کے بعد دیگرے مٹایا جا رہا ہے. کبھی خبر آتی ہے کہ محلے بنی ہاشم کو مسمار کر دیا گیا, کبھی خبر آتی ہے بقی سے اماموں کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا, کبھی خبر آتی ہے حجر بن عدی کی قبر کو مسمار کر دیا گیا, کبھی خبر آتی ہے جعفر طیار کی قبر کی بھی حرمتی کر دی گئی, کبھی خبر آتی ہے حضرت آمنہ کی قبر کو مسمار کر دیا گیا. اس سے بڑھ کے ہم کس حد تک صبر کریں گے؟ دنیا ہمیں صبر کا درس دے رہی ہے, لیکن یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں اکٹھے ہونا ہے, اس کیوس کی سچویشن سے نکلنا ہے, اس سکتے کے عالم سے نکلنا ہے. اگر ان لوگوں کا راستہ نہ روکا گیا تو یہ تو بڑھتے چلے جائیں گے, ان کا مل کر مقابلہ کرنا ہے. 80% اہل سنت کی آبادی, 20% تقریباً مکتب تشیع کی آبادی, یہ مل کر ایک فیصد تکفیریوں کا, جو ہر چیز کو جو ان کے نظریے کے خلاف ہو اس کو کفر سمجھتی ہے, کیا ان کا راستہ نہیں روکنا چاہیے؟ ناظرین کرام, ہم اس کے ساتھ ہی پاکستان کے حالات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں. ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ ایم ڈبلیو ایم کے سیکرٹری جنرل جناب راجہ ناصر عباس صاحب سے رابطہ قائم کیا جائے. جیسے ہی رابطہ قائم ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو ان سے پاکستان کی سچویشن کے بارے میں بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال بنتی جا رہی ہے بالخصوص پاکستان میں, یہ جلوس آزاد جب بھی نکلتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ پیٹ میں مروڑ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. درست ہے یہ جلوس عزاد لوگ مختلف انداز میں مناتے ہیں, کچھ اس کو مذہبی عقیدت و احترام سے, وہاں پہ آیات روایات احادیث اور علماء کے بیان ہوتے ہیں, کچھ ذاکرین وہاں کے واقعات کو اپنے انداز میں اور علاقے کی ثقافت کے انداز میں بیان کرتے ہیں, کچھ لوگ رسم و رواج کے طور پر سینہ زنی کرتے ہیں, کچھ لوگ زنجیر زنی کرتے ہیں اپنی رسم کے طور پر, امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جس طرح اویس قرنی نے اپنے دانت توڑ دیے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جوش اور جذبہ اور ولولہ اور خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ انداز ہے. ہر ایک اپنا انداز ہے امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرنے کا, لیکن اس سلسلے میں بعض لوگ ایسے ہیں جو رکاوٹ ڈالنے کے مرتکب ہوتے ہیں. درست, میں نے کہا ٹرانزیکشنل پیریڈ سے ہم گزر رہے ہیں, اصلاح کا وقت ہے, لوگوں کو پریزنٹیبل پوزیشن میں آنا ہے, اور اس پوزیشن میں آتے آتے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جب سمجھ نہیں آتی اس کنفیوژن سے دشمن فائدہ اٹھانے کے چکروں میں ہے, اور دشمن کہتے ہیں دیکھو یہ جلوس نکال کر لے آتے ہیں, یہ کرتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے نہ ظالم بنو نہ مظلوم بنو, اور اگر ظلم ہو جائے تو کیا کرو؟ یہ نہیں کہ کوئی تکڑا قسم کا ظالم ہے تو آپ جناب اسے معذرت کر لو, اگر کمزور ظالم ہے تو اس کو رگڑ کے رکھ دو, اس کی تیس نیس کر دو. نہیں, شریعت کہتی ہے اگر کوئی ایسا ظالم ہے جس سے تم بدلہ نہیں دے سکتے, تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اعلان ظلم کرو. تاریخ کے اوراق پلٹیے, حسین سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوا. یہ دو افراد کا مسئلہ نہیں, اگر دو افراد کا مسئلہ ہوتا تو حسین کہتے یزید کے ساتھ میرا مسئلہ ہے, وہ کہتے نہیں میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اگر جد کی امت میں نقص نہ آ گیا ہوتا اور اس ظالم کے سامنے خاموشی نہ اختیار کرتے ہوتے تو یزید جیسا فرد کبھی بھی حکمران نہیں بن سکتا تھا. یہ اصلاح ضروری تھی, اور یہی اعلان ظلم ضروری ہے. اس اعلان ظلم کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے, آگے بڑھنا ہے. کیوں؟ آخری کربلا تب ہوگی جب پوری دنیا حق اور باطل کے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. یہ وہ دور ہے جب امام مہدی تشریف لائیں گے, اس وقت تک اس پیغام کا آگے پہنچنا انتہائی ضروری امر ہے. پیغام امام حسین علیہ السلام کا, پیغام کو آگے بڑھانے والی ہستیاں حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد ہے. میں آپ ایکس وائی زیڈ, یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا, یہ ہم ان کے پیغام کو آگے بڑھانے والے ہیں. اس لہٰذا ہمیں ان کے انداز کو ضرور سیکھنا ہے کہ وہ کس پیغام کو آگے لے کے جانا چاہتے تھے, وہ کیا بیان کرنا چاہتے تھے, ان کی تھیم کیا تھی, ان کی پالیسی کیا تھی, وہ کیا کیا باتیں آگے پہنچانا چاہتے تھے, اور کس انداز میں. آخری کربلا جب ہوگی تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سنی کہاں ہے, شیعہ کہاں ہے, الحدیث کہاں ہے, بریلوی کہاں ہے, عیسائی کہاں ہے, یہودی کہاں ہے. تمام گروہوں میں سے جو حق والے ہوں گے, حق پرست لوگ ہوں گے, وہ ایک طرف ہو جائیں گے اور باطل پرست دوسری طرف ہوں گے. اور جب میرے مولا امام مہدی جو جانشین پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے, تمام مکاتب فکر کا, تمام مذاہب کا اتفاق ہے, جب وہ تشریف لائیں گے, یہ وہ دور ہے جب حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے امام مہدی اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہو. ناظرین کرام, لائنز اوپن ہیں, آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں, اور اس مدت میں ہم آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے. جو پاکستان کے حالات ہوئے ہیں وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جو پاکستان میں حالات پیش آ رہے ہیں وہ ایک سلسلے کی کڑی ہے، کافی عرصے سے لوگ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ابھی سے نہیں، کتنے سالوں سے لوگ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں جو دیکھ رہا ہوں اس کا تقریباً مشاہدہ کر رہا ہوں، تقریباً 30 سال سے لوگ مختلف انداز میں، کبھی ایک کام کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں، اس کو پکا کر کے پھر دوسری طرف پلٹتے ہیں، ادھر سے تیاری ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں پہلی بار اس کا آغاز ہوا تھا، جب سڑکوں کے اوپر لوگوں نے، روڈوں کے اوپر، سڑکوں پہ آ کر جلسے کرنے شروع کر دیے، اور وہاں پہ شیعہ کافر کے نعرے علنی طور پر لگائے گئے اور حکومت تماشائی بنی رہی۔ یہ پہلا کام تھا، اور اس زمانے میں جو لوگ نظر رکھتے ہیں پاکستان کے حالات پر وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اس وقت کتنا ہاتھ تھا، اور اس ہاتھ کی وجہ سے ان کو کتنا فروغ ملا اور ان کو کتنا بڑھایا گیا۔ پھر افغانستان کا جہاد جس کو کہتے ہیں ہم، اور جو رشیا کے خلاف جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں کتنا اس کو آگے بڑھایا گیا، وہاں سے ایک خاص مکتب فکر کو تربیت دی گئی، ایک خاص مکتب فکر کو، چونکہ سعودی عرب سے پیسہ آتا تھا لہٰذا اسی مکتب فکر کو یہاں پر انکلکیٹ کیا گیا، لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا اور اسی کے تحت ایک نظام بنایا گیا۔ درست ہے پاکستان کے اپنے مسائل تھے، وہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو یہاں پر ٹرین کیا جائے، کشمیر کا تنازع بھی یہیں پہ تھا، کشمیر کے تنازع کو بھی حل کرنے کا۔ ان دا مین ٹائم ہو گیا 9/11 کا واقعہ، جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو یہ ساری چیزیں ریورس ہو گئیں، ساری چیزیں ریورس ہو گئیں۔ امریکہ نے کہا کہ جی اب تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے، یا ایدر یو آر ود اس اور یو آر ود دیم، دونوں میں سے ایک کا سلیکشن کا۔ جنرل پرویز مشرف جو اس وقت حکمران تھے، انہوں نے کہا وی آر ود یو، ود یو کا نعرہ لگا کے انہوں نے کیا کیا کہ جو افراد انہوں نے خود ٹرینڈ کیے تھے ان کی ناراضگی کا سبب بنے، اور ایک ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ٹکراؤ کی صورتحال اپنی جگہ پہ، لیکن مکتب تشیع کے پیروکاروں کا اس میں کیا قصور تھا؟ کیا مکتب تشیع کے پیروکار ان کے مخالفین میں سے تھے؟ نہیں، ایسی بات نہیں تھی، لیکن جو سوچ سعودی عرب نے دی تھی، وہ عالمی قیادت اپنانا چاہتا تھا، اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے اسلام کی اور مسلمانوں کی، دوسرے مسلمان کوئی بھی لے لے۔ میرے اوپینین میں مجھے یہ بتائیں کہ آل سعود جو ایک فیملی کے اوپر ہے، ایک ملک کا نام، کس طریقے سے ایک ملک کا نام ایک خاندان کے اوپر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا شرک روئے زمین پہ اور کیا ہوگا کہ مسلمانوں کا قبلہ ایک ایسے ملک میں قرار دے دیا جائے جس کا نام ایک خاندان کے اوپر ہے، ایک خاندان کی ملکیت بن جائے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے مقدس مقامات کو انہوں نے تیس نیس کیا، بہت سے مقدس مقامات کو انہوں نے نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صورتحال آگے بڑھتی چلی گئی۔ ناظرین کرام، یہ اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ چلتے ہیں جناب، ہم ایک کلپ دیکھتے ہیں جہاں پہ اہل سنت کے علماء کیا بیان کرتے ہیں۔ جی، بہرحال ہمارے ایک مولانا اہل سنت کے بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس صورتحال میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، ان ساروں کو کمبائن کر کے جو تشریح ان کی ہے مولانا حسن ظفر نقوی نے، وہ کلپ ہم پہلے آپ کو دکھاتے ہیں، دوسرے کلپ انشاءاللہ آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ناظرین یہ کلپ کی طرف۔
تحسین پیش کرتا ہوں اپنے اہل سنت کے علماء کو، میڈیا دے یا نہ دے، لیکن میں گواہ ہوں، کچھ تو آپ نے بھی سن لیا ہوگا، کہ کتنے جرت کے ساتھ اہل سنت کا علماء کا موقف سامنے آیا ہے ہمارے لیے۔ اب میں نام لے کر آپ کو بتا دیتا ہوں، مختلف مکاتب کے، دیوبندی مکاتب کے مولانا تنویر الحق تھانوی، دیوبندی مکتب کے مولانا اکرام الحق تھانوی، بریلوی سے آپ لے لیجیے اصغر در صاحب، اکبر در صاحب، جمیل راٹھور، سنی تحریک، سنی اتحاد کونسل، یہ سب اس کڑے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں؟ اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، سوشل میڈیا پہ لوگ پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی بکواس کرتے رہتے ہیں، وہ جو جمیل راٹھور صاحب کی پریس کانفرنس ہے وہ ضرور سنیے، نکالیے، مجھے تو نہیں نکالنی آتی، آپ نکال لیجیے گا جو کل انہیں پریس کانفرنس کی ہے، جو آپ نہیں کہہ سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے، وہ کچھ انہوں نے کہا ہے، میڈیا نہ دے بے شک، مگر سوشل میڈیا پہ ان کی پریس کانفرنس میں پریس کلب کی گئی ہے کہ کون ہے فتنہ اس ملک میں۔ یہ ان کی زبان سے ادا ہوا ہے کہ شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہے، نہ ہم شیعوں سے لڑ رہے ہیں نہ شیعہ ہم سے لڑ رہے ہیں، یہ ایک فسادی ٹولہ ہے، یہ ایک ناصبی ٹولہ ہے، یہ انہیں اپنی محفل میں یا میرے سامنے نہیں کہا ہے، پریس کلب میں کہا ہے۔ لاہور میں صاحبزادہ حامد رضا کے نائب کی پریس کانفرنس میں نے سنی، ٹی وی پہ دیکھی، ادھر ادھر کی سنی بات نہیں کر رہا، جس میں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا، اور یہاں تک کہا کہ ہم شیعوں اور سنی مل کر ایک یوم عزاداری منائیں گے۔ اب تو میرے بھائی یہ کیوں ہوا؟ جب آپ محبت سے کسی سے بات کرو گے تو ہوگا نا، آپ سب کے سامنے ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاؤ گے تو کون آپ کا ساتھ دے گا؟ میرے بھائی نہیں ہو سکتا نا، لہٰذا سمجھنے کی ضرورت ہے وقت کے تقاضوں کو۔ وہ دشمن جو ہمیں اکیلا کرنا چاہتا ہے، بہترین موقع اللہ نے دیا ہے قربانیوں کی بدولت کہ وہ اکیلا ہو جائے۔ اسی لیے آج 4 دن کے بعد میڈیا کا رخ بدل چکا ہے، کل تک بلکہ آج صبح تک پورا میڈیا ہمارے خلاف جا رہا تھا، اس وقت آپ جا کے دیکھ لیجئے بدل چکا۔ کیوں؟ انہی نے دیکھ لیا کہ سازش ناکام ہو رہی ہے اور اہل سنت کسی بھی حالت میں اس فساد میں کودنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں ہے. ایک ٹولہ ہے, سب نے دیکھ لیا ایک ٹولہ الگ ہو رہا ہے اور اہل سنت نہیں لڑ رہے, وہ چاہتے بھی نہیں. اس لیے میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, ان کے علماء کو, کہ جس بردباری اس کا انہیں مظاہرہ کیا اور اس سازش کو ناکام بنانے میں ہمارے ساتھ ہیں, ابھی پوری طرح ناکام ہوئی نہیں ہے. دعا کیجئے پروردگار عالم سے بحق محمد و آل محمد, یہ وہی فتنہ ہے جو عراق میں اٹھایا گیا, یہ وہی فتنہ ہے جو شام میں اٹھایا گیا, وہی فتنہ یہاں اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دعا کریں بحق محمد آل محمد پروردگار اس فتنے کو دفن کر دے, اس فتنے کو نیست و نابود کر دے. ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. تمام مسلمین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے میڈیا سوشل میڈیا پہ آنے جانے کا, لیکن اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں میں, ایک یہ جو میرے تقریر کا حصہ ہے اس کو جتنا پھیلا سکتے ہو بیٹا پھیلانا, یہ وقت کی ضرورت ہے. چاہے میرا نام نہ دینا, آواز دے دینا, آواز بھی نہ دینا, پیغام دے دینا, مگر یہ پیغام دنیا میں جانا ضروری ہے. ہمیں ہر محاذ پہ فائٹ کرنا ہے, اپنے لوگوں کو بھی سمجھانا ہے, دوسروں کو بھی سمجھانا ہے, ضروری ہے اس کے لیے یہ حصے جو جائیں, تاکہ جو ہمارے بھائی سنیں ان کا حوصلہ بڑھے کہ اگر ہم نے ان کا ساتھ دیا تو یہ بھی ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ہم دونوں کو بھگتنا ہے نا, شیعہ اور سنیوں کو, وہ دونوں کے دشمن ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کے لیے ہم دونوں, میں محرم کی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ ایک ہی کمان سے دو تیر نکل رہے ہیں, ایک شیعہ کے سینے میں پیوست ہوتا ہے, ایک سنی کے سینے میں پیوست ہوتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا ایک کلپ, اور درست ہے کہ جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں اگر انسان کے دل میں ایمان زندہ ہو اور پروردگار عالم ہی مقصد ہو اور اللہ کی حدود و قیود کا, اللہ کے احکامات کی انسان تعمیل کر رہا ہو اور خدا کے ساتھ, اللہ کے ساتھ رابطہ موجود ہو, تو پروردگار عالم کیسے سازشوں کو ناکام کرتا ہے. یہ اتنا بڑا سانحہ جو راولپنڈی میں ہوا, جس کی بنیاد ڈالی گئی اور ایک ایسے فساد کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی گئی ہے, گو کہ ابھی یہ فتنہ مکمل طور پر خاموش نہیں ہوا ہے اور اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, تگ و دو ہو رہی ہے, لیکن ہوا یہ کہ جو ابتدائی دور میں جس طرح ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا تھا کہ اس فساد کو کر دیا جائے, تو سوشل میڈیا کے اوپر واضح اور روشن چیزیں آ گئی ہیں کہ لوگ جو ہے 3-12 بجے جمعے کا خطبہ شروع ہوتا ہے اور وہاں سے تقریباً 1:30 بجے تک, جس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا, 2:50 پہ لاؤڈ اسپیکر کھول کے وہاں سے اعلان شروع کر دیے جاتے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. امام حسین صرف شیعوں کے نہیں ہیں, اس امام حسین سب مسلمانوں کے ہیں. پیغمبر اکرم کی روایات اور احادیث سب مکاتب فکر اس کو قبول کرتے ہیں, اور اگر کوئی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو سمجھ لے یہ وہ ان لوگوں سے ان کا تعلق ہے جو تاریخ میں جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کس نے قتل کیا ہے, کون لوگ تھے, اب واضح ہو جائے گا کہ جو آج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں, جو ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, جو کہتے ہیں کہ امام حسین نے غلط کیا اور خلیفہ وقت جو تھا وہ یزید تھا, یزید کو کس نے سرٹیفائی کیا کہ تم خلیفہ وقت ہو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, انبیاء و مرسلین بتا چکے ہیں کہ میرے بعد آخری نبی آنے والے ہیں, ہمارے بعد آخری نبی آنے والے ہیں. مجھے بتائیں کہ یزید کو کس نے انڈورس کیا تھا کہ ہمارے بعد جو خلیفہ ہے وہ یزید ہوگا, مجھے ایک فرد بتا دے. اور پھر اس کا اسلام سے تعلق ہی کیا ہے, کیا خلیف مسلمانوں کا خلیفہ وہ شخص ہو سکتا ہے جو اسلام کے واضح اصولوں کو علل اعلان ترک کرتا ہو, جو خلاف اسلام عمل علانیہ طور پہ کرتا ہو, کیا وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام, ان باتوں کو کے اوپر غور و فکر کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی خود دیکھنا ہے بڑے تحمل سے, بڑے ٹھنڈے دماغ سے, اس کیاوس کی سچویشن میں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صرف شیعوں کے نہیں ہیں. درست ہے شیعہ اپنے انداز میں, اپنے طریقے سے, اپنے اس سے سالوں سے, سالوں سے, صدیوں سے اس غم کو منا رہے ہیں, اور انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو زندہ رکھا ہوا ہے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو زندہ رکھا ہوا ہے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو زندہ رکھا ہوا ہے. لیکن اب جب بات قریب پہنچ گئی ہے اس دور کے جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین, جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین امام مہدی تشریف لے آئیں, تو اب یہ دور آ گیا ہے کہ لوگوں کو یہ ناگوار گزر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے چراغ کے جب روشن ہو اور اس چراغ کی روشنی سے پوری دنیا منور ہو جائے, پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دیا جائے, لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. وہ غم حسین کو بھلوانا چاہتے ہیں, وہ اسلام کی تعلیمات, حسین کی تعلیمات کو دنیا سے مٹانا چھپانا چاہتے ہیں، اور اس کو چھپانے کا یہی طریقہ ہے جو یہ طریقہ آزمایا جا رہا ہے کہ جہاں حسین کا نام لیا جائے وہاں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا جائے، مکتب تشیع کا جس کے اوپر نام آ جائے اس کو قتل کر دیا جائے۔ کون سی دنیا ہے جو کہتی ہے کہ جی جو شیعہ ہے اس کو قتل کر دیا جائے؟ کیا یہ شیعہ ہونا کافی ہے؟ کسی قرآن میں، کسی حدیث میں، کسی کتاب میں کسی نے کہیں لکھا ہو کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا قائل ہو اور 12 اماموں کا قائل ہو اس کو قتل کر دیا جائے؟ نہیں، یہ جعلی فتوے ان لوگوں کے ہیں جن کا اپنا اسلام ابھی تک جج نہیں ہوا ہے۔ ناظرین کرام، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے اوپر یہ واضح ہو جائے، اس میں سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ سنی شیعہ ہمارے ساتھ متحد اور متفق ہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تمام اہل سنت کے برادران اس غم میں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ ہم سینہ زنی کرتے ہیں، اہل سنت والے ہمارے ساتھ سینہ زنی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سینہ زنی نہیں کر سکتے، ہم تمہارے لیے سبیلیں لگا سکتے ہیں، ہم تمہارے جلوس کے راستے کو صاف کر سکتے ہیں، ہم امام حسین کے غم میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں، ہم تمہارے ساتھ اپنے غم میں غمزدہ شکل لے کر آنسو بہا سکتے ہیں۔ کون ہے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو سنے اور اس کے بعد وہ خاموش رہ جائے؟ کون ہے جو یہ جان لے کہ حضرت زہرا، حضرت فاطمہ الزہرا کے چہیتے بیٹے امام حسین جو پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پہ اگر سوار ہو جائیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پشت سے اتارا نہیں جاتا بلکہ رسول پاک سجدے کو طول دے دیتے ہیں، ایسے نواسے کو اس طریقے سے قتل کر دیا جائے کہ وہ آخری سجدہ کرے ہوں اور ان کو پشت گردن سے ذبح کر دیا جائے اور 3 دن کے لیے ان کو پیاسا رکھا جائے؟ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے، حضرت ام کلثوم کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں، ان کو ننگے سر کر دیا جائے، پھر ان کو بازاروں میں پھرایا جائے، اور دنیا کے مسلمانوں کو دکھایا جائے کہ یہ ایک باغی گروہ تھا جس نے بغاوت کی تھی، ان کو قتل کر دیا گیا، چلو باغیوں کو تم نے قتل کر دیا، ان بچوں کا اور ان عورتوں کا کیا قصور ہے؟ بتاؤ ہمیں، کوئی تاریخ میں کوئی بتا دے ان عورتوں کا اور ان بچوں کا کیا قصور تھا جن کے ہاتھ پشت گردن باندھ کر تم نے شہر شہر پھرایا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ باغی گروہ ہے، اور جس جس کو پتہ چلتا جاتا تھا کہ یہ امام حسین کے خاندان والے ہیں، یہ رسول پاک کے خاندان والے ہیں، وہ ان کے اوپر لعنتیں کرتے تھے کہ خدا ہم نے تم سے دور رکھے، ہم تم سے دوری اختیار کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے رسول پاک کے گھرانے کو قتل کر دیا، تم نے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا، وہ نواسا جس کو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، تم نے اس کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ ناظرین کرام، حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، لیکن اس تیزی کے ساتھ ہمیں آگاہی رکھنی پڑے گی۔ کسی بھی مکتب فکر سے ہم تعلق رکھتے ہوں، ہم پہلے مسلمان ہیں، اسلام کو ہائی جیک کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس میں ہم نے اپنا نقش ادا کرنا ہے، ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہے، ہم نے میدان میں آنا ہے۔ اور میں تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہمیں اپنا پروگرام دین دنیا اور ہم کرتے ہوئے، اور اس میں واضح طور پر یہ بیان کرتا ہوں، دل آزاری کی مکتب تشیع کسی کی کوئی گنجائش نہیں دیتا۔ یہ جنگ ہم سب نے مل کر لڑنی ہے۔ جب تک سنی شیعہ تمام مکاتب فکر کے لوگ اس بات پر اکٹھے نہیں ہو جاتے کہ ہم حق کی خاطر کھڑے ہوں گے اور باطل کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور ہم کسی چیز کو سوائے حق کے قبول نہیں کریں گے اور کسی چیز کو سوائے باطل کے رد نہیں کریں گے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ طلحہ و زبیر ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھتے ہیں، یا علی کیا ہوا؟ ہم تو پیغمبر اکرم کے دور میں بڑے صفحے اول کے صحابہ میں سے تھے، کیا ہوا؟ ہم کیسے بکھر گئے اور ہم مطلب آپ کے مقابل آ کر جنگ جمل میں کھڑے ہو گئے؟ تو حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا نصیحت آموز جملہ کی کہا، دیکھو پہلے حق کو پہچانو اور حق کے ذریعے اہل حق کو پہچانو، یعنی یہ نہ کرو کہ میں اس کے ساتھ ہوں تو جس کا ساتھ دے رہا ہوں وہ جو کہے اس کو صحیح تسلیم کرو، نہیں، حق کو پہچانو کہ حق کیا ہے، اور جو حق ہے اس کے ذریعے اہل حق کو پہچانے۔ ہم بھی اگر پہلے حق کو پہچانے لگ جائے کہ حسین سے بڑا حق اور کیا ہے، غم حسین کے اللہ سے بڑھ کے اور کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے جو ان لوگوں کو اذیت دیتی ہے؟ حق کے لیے کھڑے ہونے کا درس، باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا درس ہے جو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا اور جس کو لوگ برداشت نہیں کر پاتے۔ ناظرین، اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے، نمبر 1، اپنے وجود میں تبدیلی لے کر آنی ہے، ہم نے پریزنٹیبل پوزیشن میں آنا ہے، ہماری ایک ایک حرکت کو لوگ نوٹ کرتے ہیں، ہمارے ایک ایک فرد کو، ہمارے ایک ایک قدم کو لوگ نوٹ کرتے ہیں اور اسے سیکھتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم مسلمان ہو گئے تو کیا فرق پڑے گا، اگر ہم مکتب تشیع کے پیروکار بنے تو کیا فرق پڑے گا۔ ہمارے ہر قدم کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ایک قدم ہم دین اسلام کے مطابق اٹھائیں تو دوسرا قدم اگر ہمارا ٹیڑھا بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اسلام یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور میں ذکر کر رہا تھا گزشتہ دنوں اشرے میں، محرم کے اشرے میں بھی میں نے ذکر کیا کہ اسلام کا سفر سبمیشن سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے آگے سبمیشن، اور سبمیشن 100% ضروری ہے. 99% سبمیشن نہیں ہوا کرتی، پوری سبمیشن، مکمل سبمیشن اللہ کے آگے کہ پروردگارہ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میری دوستی، میری دشمنی، پروردگارہ میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین ہوگی. جب ہم اللہ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں پھر رسول اللہ کے احکامات کو بھی ہم تسلیم کر سکتے ہیں، پھر رسول اللہ کی رسالت کو بھی ہم تسلیم کر سکتے ہیں، پھر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کو بھی ہم تسلیم کر سکتے ہیں، پھر اسلام کے قوانین و قواعد و ضوابط کے اوپر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. پروردگار عالم نے کس کو؟ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتھارٹی بنا کر بھیجا ہے، کسی اور کو نہیں بھیجا. اور قرآن میں کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. ناظرین کرام، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے، جو قتل کرتے ہیں، جو بچوں کو ذبح کرتے ہیں، جو عورتوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں سمجھنے سے قاصر ہوں. اس سے بڑھ کے اور کیا اسلام کے قوانین کی، اسلام کے تقدس کی دھجیاں اڑائی جائیں گی جس طرح کی یہ اڑائی گئی ہیں؟ نکاح کے نام، جہاد کے نام پر نکاح کیے جا رہے ہیں. اگر نکاح کے نام پر، جہاد کے نام پر جو نکاح کیا جا رہا ہے یہ نکاح ہے، تو پھر زنا کیا ہے؟ مجھے سمجھائیے، میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ زنا کیا ہے اگر یہ نکاح ہے تو. ناظرین کرام، اس چیز کو سمجھنا، اس چیز کو روکنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے. میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کا راستہ روکنے کی ضرورت ہے. ہمارے میدان میں نہ ہونے کی وجہ سے ان کو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. ایک گھر جب خالی ہوتا ہے نا، کوئی بھی اس کے اندر گھس جاتا ہے، لیکن اگر گھر والے بیدار ہوں اور ان کو معلوم ہو، یا ان کا بورڈ لگا ہوا کہ یہ ہمارا گھر ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، لوگوں کو معلوم ہو کہ میدان میں لوگ موجود ہیں، پھر کسی کو یہ جرأت نہیں ہوتی. بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے جو راولپنڈی میں ہوئی. اور راولپنڈی میں ہونے والا سب سے پہلے واقعہ، غلام اللہ کی جو مسجد ہے اس کے اوپر یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی واقعات اسی مقام پہ 1980 سے ہوتے آ رہے ہیں. ہر سال اسی مسجد کے باہر کوئی نہ کوئی فساد کھڑا کیا جاتا ہے، کبھی کوئی پتھر مار دیتا ہے، کبھی کوئی کیا کر دیتا ہے، کبھی کوئی گالیاں دیتا ہے، کبھی کوئی کچھ کرتا ہے، اور یہیں پر فساد کی ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، ہر سال پیدا ہوتی ہے. لیکن اس سال بڑا عجیب کام ہوا کہ جو انتظامیہ تھی، جس کو یہاں پہ باقاعدہ ایک پلان رکھنا چاہیے تھا، جس کو ایک طریقہ کار ان کا ہوتا کہ ادھر سب سے زیادہ کنٹرول ہوتا ہے، جس طرح ہر سال ہوتا ہے، یہ پوری مسجد جو سیل کر دی جاتی ہے. اس مسجد کے نیچے دکانیں ہیں، وہاں پر کسی کو نہیں جانے آنے دیا جاتا. اگر جمعے کی نماز ختم ہو گئی ہے، اگر 1:30 بجے نماز ختم ہو گئی تو 2 بجے تک سب کچھ کلیئر ہو جانا چاہیے تھا. یہاں پہ چھت بند ہوتی ہے، مسجد بند ہوتی ہے، مدرسہ بند ہوتا ہے، طالب علموں کو سب کو انڈر کنٹرول الگ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے جلوس جب گزر جاتا ہے اس کے بعد ان کے لیے یہ راستہ کھولا جاتا ہے. لیکن اس دن کیا ہوا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور ہماری جو کچھ یعنی شاہدین کے ساتھ جو بات ہوئی ہے وہ ان سے یہ معلومات ملی ہیں کہ جب وہ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہاں پر یہ لوگ کر رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں نہیں بے فکر ہے، ہم نے پورے انتظامات کیے ہوئے ہیں. اور یہ لوگ نارد کہتے ہیں نہیں ہم نے انتظامات کیے. اور جب تھوڑی دیر گزری ہم نے دیکھا کوئی پولیس والا وہاں پہ موجود نہیں تھا، سب لاپتہ، سب غائب ہو گئے. اور اس کے بعد اوپر سے گالیاں، اور اس کے بعد تھوکنا، اور اس کے بعد پتھر مارنے، اینٹیں مارنے، بہت سے پورے جلوس میں جب اینٹیں ماری جائیں گی بہت سے لوگوں کو زخمی کر دیا گیا. یہاں پر پولیس کیا کر رہی تھی، یہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیا کر رہی تھیں، یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی تھی، بہت ساری باتیں بہت طرف جاتی ہیں. اور میں میڈیا کے اوپر ان کو بیان کرنا زیادہ مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اگر ہمارے حکمران گزشتہ ایام میں، گزشتہ سالوں میں اور سعودی عرب کے خصوصی مہمان رہ چکے ہوں اور اس طرف انگلیاں جا رہی ہوں، اور یہ مکتب فکر، اور یہ جو مکتب فکر تو میں ان کو نہیں کہتا، یہ فرقہ جو ہے یہ بھی اسی وہاں سے ہی اپنی لائن لینے والے لوگوں میں سے ہے، تو پھر اس صورتحال میں ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ حکومت کس طریقے سے یہ صورتحال پیدا کر رہی ہے، اور اس کے اوپر کیسے رکاوٹ پیدا کی جا سکتی ہے. تو ناظرین کرام، گفتگو تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس کہنے کے لیے، لیکن اس وقت ہمارے پاس لائن پہ ہے ڈپٹی سیکرٹری جنرل آپ کے مجلس وحدت مسلمین کے، حجت الاسلام والمسلمین، مولانا محمد امین شہیدی صاحب. اسکالر بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، اور اس وقت لیڈنگ رول میں بھی ہیں. پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. السلام علیکم جناب مولانا صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مولانا کیسے مزاج ہے آپ کے؟
اللہ کا فضل، الحمدللہ. الحمدللہ آپ کی دعائیں چاہیے.
یہ پنڈی کے سانحے کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا, بہت کچھ سنائی دیا, اور ماشاءاللہ بہت اچھی پروجیکشن اس کی ہو رہی ہے. لیکن سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جو شروع کا یہ سانحہ ہوا ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی ٹائٹ سیکیورٹی میں اتنے اچھے انتظامات جہاں پر کیے جاتے ہیں, اور پورے ملک میں اس سال چونکہ بہت زیادہ خطرہ تھا کہ حالات خراب کر دیے جائیں گے اور کئی طرف سے دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں, اس کے باوجود اتنے دن کیوں لگ رہے ہیں وہ حالات معلوم کرنے کے لیے کہ غلطی کہاں پہ ہوئی, کس کی طرف سے ہوئی, اور انویسٹیگیشن کمیٹی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ تو مطلب ہے بالکل واضح اور روشن ہونا چاہیے تھا. قبلہ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جانتے ہیں اور آپ کے ناظرین بھی واقف ہیں اس بات سے کہ پاکستان اس وقت آرمی طاقتوں کی سازشوں کا مرکز ہے. ہر آرمی اور بین الاقوامی طاقت پاکستان کے اندر اپنے گماشتوں اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے پاکستان کو کمزور کرنے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں. ایسے میں ان کے لیے بہترین موقع اور بہترین رستہ یہ بنتا ہے کہ وہ حساس اوقات کا اور حساس مہینوں کا انتخاب کریں اور لوگوں کے جذبات بھڑکائیں, چاہے وہ لسانیت کے نام پر, چاہے وہ مذہب کے نام پر. اور اس طرح سے جو پاکستان میں مختلف کمیونٹیز بستی ہیں ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیں. اس حوالے سے اس سال پاکستان کی جو داخلی صورتحال تھی اس میں ایک طرف طالبان کی دھمکیاں تھیں کہ وہ محرم الحرام کے مہینے میں پاکستان میں امن و امان کو ختم کر دیں گے, نقصان پہنچائیں گے, جلوسوں کو نشانہ بنائیں گے, شیعہ کمیونٹی کو نشانہ بنائیں گے. دھمکیاں مسلسل آ رہی تھیں. گورنمنٹ کی تمام توجہ اس بات کی طرف تھی کہ کسی خودکش حملہور کو آنے نہ دیا جائے, کسی بم دھماکہ کرنے والے کو آنے نہ دیا جائے, وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ یہ بھول گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان دہشت گردوں کو ہمیشہ تربیت دی ہے, مرکز بنائے ہیں, اور ایسے سمپولے انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں, اور ان کے ذریعے سے اب بھی بہت کچھ ممکن ہے. لہذا وہ مراکز اور وہ تنظیمیں جو اسی کام کے لیے وجود میں آئی ہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ تو خون کا بازار گرم کیا جائے اور مسلمانوں کو کافر قرار دے کر اپنے بیرونی آقاؤں سے پیسے بٹورے جائے, وہ لوگ فعال ہو گئے. اگر ادھر سے بم بلاس اور خودکش حملہ نہ ہو پایا تو ادھر سے انہوں نے لوگوں کے جذبات کا استحصال کرنا شروع کر دیا, اور ان کی کوشش یہ رہی کہ پورا عشرہ پاکستان کے اندر جذباتیت ابھرے, لوگ اشتعال میں آئیں, اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کا رد عمل سامنے آئے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ہنگو کے اندر واقعات ہوئے, کوہاٹ کے اندر واقعات ہوئے, پنڈی اسلام آباد میں واقعات ہوئے, لاہور میں ہوئے, جھنگ میں ہوئے, شیخوپورہ میں ہوئے, گجراوالا میں صبح سویرے نمازیوں کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, عزاداروں کو مارا گیا, پانچ لاشیں اٹھائیں ہم نے. اسی طرح سے گجرات میں یہ واقعات ہوئے, بہاولپور میں, بہاول نگر میں, چشتیاں میں یہ واقعات ہوئے, کراچی کے اندر یہ واقعات ہوئے. یعنی پورا یہ جو عشرہ تھا اس عشرے کو انہوں نے ڈسٹرب کرنے کی پوری کوشش کی. شیعہ کمیونٹی جو اس موقع پر سیاہ لباس پہنے عزاداری کرتے ہوئے میدان میں نکلتے ہیں, انہیں مشتعل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, ان کے جذبات سے کھیلنا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ شیعہ کمیونٹی نے پوری طرح سے ذمہ داری کا ثبوت دیا اور اس طرح کی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہونے دی.
آغا صاحب, میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اس آغا صاحب, میں غلط کلامی آپ کی کروں, میں آپ سے ایک سی بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو
محرم ہے, 8 اور 9 محرم کو پلی کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ ٹویٹر کے ذریعے سے, میسیجز کے ذریعے سے عوام الناس کو, اور ایک خاص تنظیم جو یہاں پر دہشت گردی بھی کرتی رہی ہے, سرکوارانہ جذبات کو ابھارتی بھی رہی ہے, اور امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش بھی کرتی رہی ہے, اس تنظیم نے اپنے کارکنوں کو عاشور کے دن یہ جو جلوس عزا ہے اس کا رستہ روکنے کی دعوت دی اور انہیں بلایا، اور یہ میسیجز وہ 8, 9, اور 10 محرم کو بھیجتے رہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو پنڈی کی مسجد ہے غلام اللہ خان کی، اس مسجد میں لوگ آئے اور اشتعال انگیزی یہاں سے شروع ہوئی۔ تو وہاں پر جو مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے ایسی نازیبا باتیں کرنی شروع کر دیں جس سے ہر صورت میں گزرنے والے کو، گزرنے والے کے جذبات کو سمجھ پہنچے اور اس کا رد عمل سامنے آئے۔ پولیس کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 3:15 بجے جب یہ واقعہ شروع ہوا تو نہ جمعے کا وقت تھا، نہ نماز کا ٹائم تھا، نماز کا ٹائم گزر چکا تھا، جلوس بھی ابھی کافی پیچھے تھا مسجد سے تقریباً کوئی 1000 فٹ کے فاصلے پر۔ ایسے میں یہاں سے اشتعال انگیز تقریر شروع ہوئی، اور جب جلوس قریب پہنچا تو پھر پتھراؤ شروع ہوا، پتھراؤ کے ساتھ پھر فائرنگ شروع ہوئی۔ اس صورتحال میں کچھ ایسے شرپسند اچانک نمودار ہوئے جنہوں نے پھر اس جو صورتحال ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اب یہ خدا جانتا ہے، اور جو اس وقت ادارے اس تحقیق میں لگے ہیں وہی رپورٹ دے سکیں گے کہ اچانک پیٹرول کہاں سے آیا، اچانک کیمیکل کہاں سے آیا، جس کے نتیجے میں مارکیٹ بھی جلی، مسجد بھی جلی، اور پھر کیسے ہوا یہ کہ اتنے حساس دن میں ایسے جتھوں کو باقاعدہ اجازت دے دی گئی کہ وہ شہر میں پوری طرح سے پھیل جائیں، اور جہاں جہاں شیعہ مسجدیں اور شیعہ امام بارگاہیں دیکھیں وہاں پر آگ لگانا شروع کر دیں، شیعہ املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں، جس گھر میں علم نظر آئے اس کو نظر آتش کرنا شروع کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رات کو 1 بجے تک تقریباً 6 امام بارگاہیں اور مسجدیں جل چکی تھیں، اور بہت سارے گھر تباہ ہو چکے تھے، اور کچھ امام بارگاہوں پر حملے ہوئے لیکن ناکام لوٹ آئے یہ لوگ، اور اس کے بعد جا کر 1:30 بجے کرفیو لگ گیا۔ لیکن اس کے ساتھ جو اس کا ایک اور خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اسی منظم سازش کے نتیجے میں اس شرپسند اور فتنہ پرست گمراہ گروہ نے پاکستان بھر میں صرف نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایسا منفی پروپیگنڈا کیا، یہاں تک کہا گیا کہ 50, 60, 70, اور 90 لوگ قتل ہوئے ہیں، 100, 150 لوگ غائب ہیں، یہ کہا گیا کہ مدرسے کے معصوم بچوں کو ذبح کر دیا گیا ہے، ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس طرح کی جو منفی، جھوٹی اور افترا پر مبنی خبریں پھیلائی گئیں مختلف سوشل نیٹ ورکس کے ذریعے سے، تو اشتعال پھیلنا بالکل فطری بات ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پنڈی شہر تو لپیٹ میں آیا، لیکن پنڈی کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک 18 کروڑ عوام اس سے متاثر ہوئی۔ اس کے نتیجے میں نفرت بیچنے والے جیت گئے، نفرتیں پیدا کرنے والے جیت گئے، فرقہ پرست عناصر جیت گئے، اسلام ہار گیا، دین ہار گیا، ایسی صورتحال پیدا ہوئی۔ لیکن 2 دن گزر گئے اور آہستہ آہستہ حقائق جب سامنے آئے تو پتا چلا کہ مدرسے کا کوئی طالب علم مارا نہیں گیا، بلکہ ان میں سے شاید ایک آدھ جوان جو ہے وہاں پر کام آ گیا، باقی لوگ یا حملہ آور تھے یا وہاں پر اشتعال انگیزی میں مصروف تھے۔ تو اس طرح سے ٹوٹل جو تعداد سامنے آئی وہ 11 افراد کی تھی، نہ کوئی ذبح ہوا تھا، نہ کسی کی لاش جلائی گئی تھی، نہ کوئی اور ایسی بات تھی۔
تو ٹوٹل کتنا نقصان ہوا، کتنے افراد قتل ہوئے ہیں آپ کے خیال میں؟
حال تمام علماء کرام کی، تمام اکابر کی، تمام محب وطن قوتوں کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس فتنے کو کم کرنے کے لیے، فتنے کا رستہ روکنے کے لیے اپنی اپنی صلاحیتیں وہ بروئے کار لائے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن مذہبی جماعتوں کے سربراہوں سے یہ توقع تھی کہ وہ شیعہ سنی وحدت کے لیے کام کریں، انہوں نے اس طرح سے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی جس طرح سے حق تھا۔ البتہ کچھ علماء کرام نے ضرور اچھے بیانات دیے، اچھا رول پلے کیا۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ الحمدللہ کافی پرامن ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نفرت کی ایسی فضا پیدا کر دی گئی یا اس کے رد عمل کے طور پر ملتان میں 7 امام بارگاہیں، علم اور ایسے مقامات جلائے گئے جو مکتب اہل البیت کے ماننے والوں کی نظر میں مقدس ہوا کرتے ہیں، ان کا احترام کیا جاتا ہے. اسی طرح سے بعض دوسرے شہروں میں بھی اس کے مشابہ واقعات رونما ہوئے. کوہاٹ کے اندر کل امام بارگاہ پر حملہ کیا گیا، جلانے کی کوشش کی گئی اور اس میں ناکامی کے بعد تیرہ اور اگزئی اور گرم ایجنسی کے مؤمنین کی جتنی مارکیٹیں تھیں ان مارکیٹوں کو نظر آتش کر دیا گیا. گویا یہ ایک ایسا گروہ ہے جو مغربی طاقتوں کے مفادات کے لیے، انڈین مفادات کے لیے پاکستان کے اندر کام کرتا ہے، اپنی جیبیں بھرتا ہے، ملک کو نقصان پہنچاتا ہے. کبھی یہ گروہ آپ کے فوج کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرتا ہے، کبھی ایئر بیسز پر حملہ کرتا ہے، کبھی بازاروں پر حملہ کرتا ہے، کبھی میلاد کے جلوسوں اور اجتماعات پر حملہ کرتا ہے، کبھی آپ کی عزاداری کے جلوسوں پر حملہ کرتا ہے. گویا ان کی نظر میں تمام مسلمان کافر ہیں، تمام مسلمان گمراہ ہیں اور صرف یہی ہدایت یافتہ ہے. ان کی مثال ان خوارج کی طرح سے ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے. یہ ناصبی ٹولہ ہے، یہ خوارج کا ایسا ٹولہ ہے جس کی اصلاح شاید اب ممکن نہ ہو. ایسی صورتحال میں حکومت اور ریاست کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اگر وہ ادا نہ کر سکے تو خاکم بدہن ان کی اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے ملک ٹوٹنے کی طرف چلا جائے گا اور یہ کسی بھی محب وطن پاکستانی اور مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. یہ میں ایک اجمالی خاکہ آپ کی خدمت میں اس وقت کی جو صورتحال ہے اس صورتحال کے بارے میں پیش کرتا تھا. اب آپ فرمائیں اگر کوئی سوال.
جی بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پورا اس کے اوپر وہ کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا جو سوال شروع میں بھی تھا وہ یہی تھا کہ کیا وجوہات ہیں کہ جب اتنے سینسیٹیو موقع پر، جبکہ پورا ملک جو ہے بڑی سینسیٹیوٹی میں گھرا ہوا ہے اور اس سے پہلے گجرانوالا کے واقعات ہو چکے ہیں اور واقعات کی بھی دھمکیاں دی جا چکی ہیں، تو یہ جو ایجنسیاں تھیں یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے وہ کیوں اتنی دیر ان کو لگ رہی ہے، ان کو انویسٹیگیشن کرنی پڑ رہی ہے کون لوگ تھے کون نہیں تھے؟ یہ تو ایجنسیوں کے سامنے ہونا چاہیے، تو اسی وقت ان کو پکڑنا چاہیے تھا کہ کون لوگ ہیں جو شر پسندی کر رہے ہیں کون نہیں کر رہے.
دیکھیے ایجنسیوں نے مشترکہ طور پر عاشور سے بہت پہلے گورنمنٹ کو اپنی رپورٹ جمع کروا دی تھی جس میں ان تمام افراد کی اور مقامات کی نشاندہی کر دی گئی تھی اور گروہوں کی بھی کہ جو شرارت کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. ان رپورٹوں میں حتیٰ غلام اللہ خان کی مسجد کی نشاندہی ہو چکی تھی کہ یہاں پر یہ کوشش ہوگی اور اس کے نتیجے میں یہاں پر تباہی پھیل سکتی ہے، اس لیے اس کا سدباب کیا جائے. یا لہذا اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ اداروں نے اپنا کام بروقت اور درست طور پر انجام دیا ہے. اب آگے امپلیمنٹیشن اور سدباب یہ ریاست کے اس ادارے کی ذمہ داری بنتی ہے جو حاکم ہے، اور یہ خصوصاً حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت نواز شریف کی ہے، نواز شریف کی پارٹی وہ ہے جو گزشتہ الیکشنز میں پاکستان کے اندر ان شدت پسندوں کی حمایت کے نتیجے میں برسر اقتدار آئی ہے. یہ وہ پارٹی ہے جس کو جتانے کے لیے پاکستان کی جو لبرل پارٹیاں تھیں، جو ترقی پسند پارٹیاں تھیں، ان سب کا رستہ روکا گیا، ان کو الیکشن کمپین چلانے سے مکمل طور پر روکا گیا اور نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نون کو بھرپور موقع دیا گیا کہ یہ بھرپور طور پر اپنی مہم چلائیں. پھر انہی شدت پسندوں کی طرف سے ان کی بھرپور حمایت بھی ہوئی، مختلف علاقوں میں ان کے ووٹ بینک ان کے کام آئے، اس کے نتیجے میں یہ حکومت تشکیل پائی جس کے سر پر سعودیوں کا ہاتھ بھی ہے اور یہاں کے جو ملٹنٹ گروپس ہیں اور طالبانائزیشن کے حامی لوگ ہیں ان کی حمایت ان کو حاصل ہے. لہذا جو حکومت ان شدت پسندوں کی حمایت سے وجود میں آئی ہو، جس حکومت کے سر پر سعودی فرمان رواؤں کا ہاتھ ہو، ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ انہی شدت پسندوں کا رستہ روکے اور انہیں عبرت کا نشان بنائے، یہ ظاہر ہے ایسی امید ہے جو بر نہیں آئے گی.
آپ نے آغا
لہذا
صاحب,
آپ کے
آغا صاحب
سوال
آپ
کا
نے
جواب
حکومت کے
اقبال
بارے میں, حکومت کی
ہے
تشکیل کے
کیوں
بارے
یہ
میں,
ان کو پکڑ نہیں سکتے اور فوری طور پر کاروائی نہیں کر سکتے.
جی آغا صاحب آپ نے حکومت کی تشکیل کے بارے میں مختلف چیزوں کا ذکر کیا لیکن اس میں دھاندلی کا ذکر نہیں آیا.
آج دھاندلی ایک اور چیز ہے نا, میں اس وقت بات کر رہا ہوں ان حوادث کے پس منظر کی, اس لیے چونکہ دھاندلی ایک اور سبجیکٹ ہے اس لیے اس کی طرف میں نے اشارہ نہیں کیا.
جی
لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس دفعہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جتنی دھاندلی ہوئی ہے اتنی شاید تاریخ پاکستان میں
تو
کبھی نہیں.
وہی تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دھاندلی سے کوئی حکومت اقتدار میں آ جاتی ہے اور پولیس کام نہیں کرتی اور ایجنسیاں اپنا ذمہ داری پوری نہیں کرتی کسی بھی حوالے سے, اگر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ناممکن ہو جائے تو اس میں ہمیں شریعت کیا کہتی ہے, اس میں آپ کی تنظیم کیا کہتی ہے, اور آپ لوگ کیا اس کا کیا کیا مطلب ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ابھی چیلم کا جلوس پھر نکلنے ہیں اور چیلم تک عزاداری کا جو سلسلہ یہ بھی جاری رکھنا ہے, اس دوران میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, ہمارے پاس کیا اس کا لاعمل کیا ہے اس کا؟
دیکھیے جہاں تک حکومت کی بات ہے, حکومت آگے زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آتی جو اس کی صورتحال ہے. اب بھی وزیراعظم پاکستان کے ان بدترین حالات کے باوجود ملک سے باہر ہے. پاکستان کے داخلی ان مسائل اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے یعنی حاکم وہ شخصیت جو اس وقت قوم کے باپ کا کردار ادا کرنا چاہیے جس کو, وہ خود سیر سپاٹوں میں مصروف ہے اور ملک سے باہر عیاشیوں میں مصروف ہے. ملک کے اندر جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز پر اگر آپ غور کریں تو پاکستان دشمن قوتوں کا ہولڈ اور ان کا اثر روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے. ریاست روز بروز کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے, ریاست پر ریاستی اداروں کی گرفت ہر روز کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے. شدت پسند اور اسلحہ اور کلاشنکوف کی زبان بولنے والے عناصر کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, ان کے حوصلے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں یقیناً ہر پاکستانی پریشان ہے, مضطرب ہے اور مستقبل کو تاریک دیکھتا ہے. ایسی صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام سازشیں اور کوششیں جو ہو رہی ہیں وہ دو بنیادی اہداف کے ساتھ ہو رہی ہیں. ایک, پاکستان کو توڑنا مقصود ہے, اتنا کمزور کر دیں گے پاکستان کو کہ خود بخود پاکستان ٹوٹ جائے, چاہے وہ اقتصادی حوالے سے ہو, چاہے وہ امن و امان کے حوالے سے ہو, چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو. اور دوسری طرف خود امت مسلمہ کو اتنا زیادہ آپس میں رفت ڈال کر, فاصلے ڈال کر کمزور کر دیں کہ دو مسالک کٹھے نہ رہ سکیں, یہ ان کا ہدف ہے. اور اسی طرح سے انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں جو شیعہ بستے ہیں ان کی حیات کا باعث عزاداری سید الشہداء ہے اور وہ عزاداری سید الشہداء کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان واقعات کے بعد بھی عزاداری جاری ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری انشاءاللہ تعالی کسی کی جرأت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے, جلوسوں کو روک سکے. جس شان اور شوکت کے ساتھ عاشور کا جلوس نکلا ہے اس سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اربعین کا جلوس بھی نکلے گا. دشمن کی ساری خواہشیں اور سازشیں خاک میں مل جائیں گی. کسی طرح کی کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے, اس سرزمین کی حفاظت کے لیے اور ملک کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا, اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی, اور دشمن کی سازشوں کو سمجھتے ہوئے امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد کے لیے جدوجہد اپنی جاری رکھنی ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر محب اور ہر مسلمان کی یہی آرزو ہے اور اس پر اس وقت کم از کم ان تمام قوتوں کا اتفاق ہے جو پاکستان کے بنانے میں شامل تھے اور آج اس کے بچانے میں بھی ان کا رول ہے.
بہت شکریہ آغا صاحب, آپ نے اپنے اس کا اظہار کیا اور ہمیں آگاہ کیا کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر, اور انشاءاللہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے مقدسات کے دفاع کے لیے ہمارے ملت، ہماری قوم، ہماری تنظیمیں بھی اپنا رول ادا کریں گی، اور آئندہ ایسی صورتحال سے پیدا ہونے سے پہلے ہم لوگ اس کے تدارک کے لیے اقدامات کر چکے ہوں گے. بہت شکریہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا امین شہیدی صاحب، جو کہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں مجلس وحدت مسلمین کے. وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. وجوہات کچھ بھی ہوں، کام کوئی بھی کرے، لیکن ذمہ داری سب کی بنتی ہے، اور ہر کسی کا امتحان ہوتا ہے ہر فیل میں. آج بھی کربلا ختم نہیں ہوئی ہے، آج ہمیں کربلا یہی پکار کے کہہ رہی ہے. وہاں پر اس زمانے میں ہم لوگ کوفے والوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ کوفے والے خاموش ہو گئے، کوفے والوں نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا. ایسے نہیں چھوڑا تھا، یہی حالات تھے. جس کے بچے ذبح ہونے کی دھمکی مل رہی ہو، جس کے گھر کی عزت و ناموس لٹنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہوں، جس کو چیلنج کیا جا رہا ہو، اور جدھر میڈیا بالخصوص ایک رول نگیٹو ادا کر رہا ہو، اور وہاں پہ اس دور کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، لیڈر صاحبان، وہ بک رہے ہوں، وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا آج کل کے دور میں ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ خود اپنے حالات کو، اپنے واقعات کو سنبھالنے کی کوشش کریں. سب سے بڑا مسئلہ اتحاد بین المسلمین کا ہے. جیسے ہم 2 سال سے زیادہ عرصے سے جس کو سٹریس کر رہے ہیں، یقین آج اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کا سب سے زیادہ ہمیں احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اتحاد برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے. دنیا کی تمام باطل قوتیں جب یکجا ہو سکتی ہیں، تو حق کی پیروکار حکومتیں کیوں یکجا نہیں ہو سکتی؟ حق کے پیروکار کیوں یکجا نہیں ہو سکتے؟ حق کے ماننے والے کیوں یکجا نہیں ہو سکتے؟ جب اسلام کو خطرہ ہو، پھر انسان کے لیے لازم ہے کہ گھر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں. جب گھر کو خطرہ ہو، کھڑکی دروازوں کی جنگوں کو میدان میں نہیں لایا جاتا. ناظرین کرام، ہمارا وقت بھی اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے، اور صورتحال کے بارے میں آپ کے ساتھ کافی تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے، اور اس وقت اس میں ہمارے پاس ہماری خوش قسمتی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیسے مزاج
ابلا؟ بہت شکریہ، آپ نے اس نازک موقع پر اور اس نازک وقت میں، رات کے اسپیر میں آپ نے مطلب ہمارے ساتھ فون پر رابطے کو قبول کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اپنے زمان میں رکھے. صاحبزادہ صاحب، میں آپ سے سب سے پہلا سوال تو یہ کروں گا کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے، اور 30 سال سے چلنے والی صورتحال میں، اس میں جو تکفیریوں کو بالخصوص جو اوپن ہینڈ دیا گیا تھا، میرے خیال میں ان کی اب فصل پک کے تیار ہو رہی ہے. اس صورتحال میں آپ کا کیا تجزیہ، آپ کیا کہتے ہیں یہ اس صورتحال جو اب ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا تجزیہ ہے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ہمارا نقطہ نظر اس کے اوپر یہ ہے کہ جو سیکٹس کا آپس کے اندر فقہی اختلاف ہے، اسے موجود وہ ہے اور ہمیں اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی پچھلے
لائن ڈراپ ہو گئی ہے، انشاءاللہ دوبارہ ہم لائن پہ لے رہے ہیں. اور انشاءاللہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب 22 اہل سنت کی جماعتوں کے ہیڈ ہیں، اور وہ یہ 22 جماعتوں کا اتحاد ہے، سنی اتحاد کونسل، جو کہ اس وقت بڑا اہم نقش ادا کر رہی ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، اور بڑے واضح اور روشن خیالات کے حامل ہیں یہ، اور اسی حوالے سے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس وقت بھی جو فرقہ واریت کو پیدا کرنے کی اور فرقہ واریت پھیلانے کا جو سلسلہ رکھا گیا، اس میں اس سنی اتحاد کونسل نے ایک بڑا مثبت رول ادا کیا. گزشتہ دنوں صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے گلگت کا بھی دورہ کیا تھا، وہاں پہ بھی انہوں نے جب MWM کی طرف سے ایک بہت بڑے کنونشن کا اہتمام کیا تھا، وہاں پہ بہت بڑے جلسے کا اہتمام کیا تھا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب خود اور اپنی جماعت کے ساتھیوں سمیت وہاں پر شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، اگر سنی شیعہ کا مسئلہ ہے تو ہم سب سنی اپنے شیعہ بھائیوں کے ساتھ ہیں. اور جیسے وہ بیان فرما رہے تھے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، ان کے اپنی جگہ موجود رہنے کے باوجود ہم لوگ اتحاد اور اتفاق کے لیے کوشاں ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے. تو ناظرین کرام، صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں لائن پر. جناب قبلہ، السلام علیکم بار دیگر.
وعلیکم السلام.
جی، آپ بات کر رہے تھے، اپنی بات کو جاری رکھیے.
جی، میں عرض کر رہا تھا کہ انفارچونیٹلی ہم حقیقت سے آنکھیں چراتے ہوئے ہم سب ایک بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپس کے فقہی اختلافات کو ختم کر کے سب مسلمان ہو جائیں. یہ ایک ریالٹی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں اختلاف کو اپنی امت کے لیے رحمت قرار دیا. تو اب اگر کوئی کسی بھی جگہ پر کوئی امام ابو حنیفہ کا فالوور ہے, کوئی امام شافعی کا فالوور ہے, کوئی امام مالک کا فالوور ہے, تو ہمارا جو بیسک فلسفی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نا اور کسی کا مسلک چھیڑو نا. اور اسی فلسفی کے تحت ہم 1980s تک, ارلی 80s تک پاکستان میں شیعہ اور سنی ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی برداشت کے ساتھ انہوں نے وہاں پر اپنا وجود برقرار بھی رکھا. میلاد شریف کے جو پروگرام ہوتے تھے اس میں اہل تشیع کی طرف سے باقاعدہ نمائندگی ہوتی تھی, اور اسی طرح محرم الحرام کے موقع پر نظر نیاز اور سبیلوں کا جو سلسلہ ہوتا تھا اس میں سنی جتنے بھی دوست تھے اور بزرگ تھے وہ اپنے اہل تشیع ساتھیوں کے لیے نظر نیاز کا بندوبست کیا کرتے تھے. اب انفارچونیٹلی ان مڈل 80s کے اندر ایک ایسی وار پاکستان کے اندر شروع ہوئی جس میں یہ ایک خاص گروپ جو ایک نعرے کو بیس بنا کر اور اس کے اوپر انہوں نے قتل و قتال کا فتویٰ جاری کر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے ان گراؤنڈز کے اوپر پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کی ایک ایسی جنگ پپا کی کہ پاکستان اب پچھلے 20-25 سال میں اس جنگ سے نہیں نکل پا رہا. ایک پوری جنریشن جس پود کو تیار کر دیا گیا, جن کے مائنڈ کو سیکٹ کو انہوں نے برین واش کر دیا, اور ایک مخصوص نعرے کی بنیاد پر, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تمام حکومتی سرپرستی کے اندر ہوا. اور میں بالکل کیٹیگوریکلی ایک واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی پرابلم نہیں ہے. اور وہ اس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ پاکستان میں سنی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں سنی دو ٹائپس کے ہیں. ایک جس طرح آج کل ایک بینڈ جماعت نے اپنا نام اہل سنت وال جماعت رکھ لیا تو انہوں نے اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کر دیا, حالاں ہم ان کے لیے کسی اور سیٹ کا ورڈ یوز کرتے تھے, میں یہاں پر مناسب نہیں سمجھتا کہ میں یوز کروں. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں ایک سنیز وہ ہیں جو اولیاء کے فالوورز ہیں, جو اسپرچل لیڈرز کے فالوورز ہیں, جو امن کی, محبت کی, پیار کی, اخوت کی اور برداشت کی بات کرتے ہیں, اور ایک سنیز وہ ہیں جو دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں. تو میجورٹی عربی فلسفی کے تحت الحکم للکل, اس فلسفی کے تحت پاکستان میں جب آپ سنی کہتے ہیں تو 75% سنیز یہ صوفیزم کے فالوورز ہیں جو کہ نان ملیٹنٹ ہیں, جو کہ محبت اور امن کے ساتھ رہے بھی ہیں اور رہنا بھی چاہتے ہیں. تو یہ جو ایک نئی ٹرم یوز کر لی گئی شیعہ سنی, یہ انتہائی واضح ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں شیعہ اور سنی پرابلم نہیں ہے. یہاں پر نہ صرف اہل تشیع کی کمیونٹی اثر انداز ہے, متاثر ہے اس ایک مخصوص ملیٹنٹ مائنڈ سیٹ سے, بلکہ اہل سنت کی کمیونٹی بھی اسی مائنڈ سیٹ سے متاثرین میں شامل ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ اگر امام بارگاہوں پر بم دھماکے ہوئے تو اسی طرح حضرت داتا گنج بخش رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر بم دھماکہ ہوا, بری امام رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر بم دھماکہ ہوا, عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر بم دھماکہ ہوا, اسی طرح خواجہ صاحب پاک پتن شریف ان کے مزار شریف پر بم دھماکہ ہوا, اہل سنت کے جید علماء کو شہید کیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں سرا ایک ہی جگہ پر جا کر نکلتا ہے, وہ تکفیری گروپ ہے, وہ بینڈ آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے ریاست کی سرپرستی میں پروان چڑھائے گئے, اور اب وہ لاوا, وہ جن اب وہ ریاست کے قابو میں بھی نہیں رہا. ہمیں سوچنا یہ ہے, ہم نے اگلی پالیسی جو بنانی ہے کہ کیا ایسے لوگ جو ریاست کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, جنہوں نے ریاست کی سوورینٹی کو چیلنج کر دیا. اور پھر میں نے تو کل بھی ایک جگہ پر پروگرام میں بات کی کہ اگر آپ ڈیرہ اسماعیل خان کے میلاد شریف کے جلوس کی بات کریں, اگر آپ چند سال پہلے فیصل آباد میں ہونے والے میلاد شریف کے جلوس کے پرابلم کی بات کریں, اگر آپ چند دن پہلے ہونے والے سانحہ راول پنڈی کی بات کریں, اگر آپ سانحہ چلاس کی بات کریں, تو آپ دیکھیں ان سب میں ایک قدرے مشترک یہ ہے کہ ایک ہی تکفیری جماعت اور بینڈ آرگنائزیشن ہے جو ان تمام چار انسیڈنٹس میں یا پانچ انسیڈنٹس میں موجود ہے. تو اس سے نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر جہاں پر لڑائی ہے, جہاں پر پرابلم ہے, جہاں پر کوئی سویر حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں, وہاں پر یہ فریق کیوں موجود ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو. ہم تمام مسالک کی حقیقت کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ برداشت کی فلسفی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار بھی ہیں. یہ سب کا رائٹ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے جس مسلک پر رہے, جس طرح چاہتا ہے اپنی زندگی گزارے, جس فقہ کے مطابق چاہتا ہے اپنی زندگی گزارے, لیکن خدا را کسی بھی فقہ کے اندر کسی بھی مسلک کے عالم دین کی طرف سے دوسرے مسلک کے قتل کا فتویٰ انفرادی حیثیت میں موجود نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی شخص کو جزا یا سزا دینا یہ ریاست کا فعل ہے, یہ کسی ایک بینڈ جماعت یا یہ کسی ایک خاص آؤٹلیٹ کے ہاتھ میں آپ یہ چیز نہیں دے سکتے. ہم نے جب اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا تو آج آپ یہاں پر دیکھیں کہ بدقسمتی سے جو حقائق بیان کیے گئے, ابھی آپ سانے راولپنڈی کی بات ہو رہی ہے پاکستان میں بڑی شد و مد کے ساتھ, جس کی بنیاد پر پورے پاکستان میں ایک سیکٹیرین وائلنس کی ایک دوبارہ ایک سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے. تو آپ دیکھیں پہلے دعویٰ یہ کیا گیا کہ وہاں پر 9 احباب جو ہیں انہوں نے ان کی جان گئی, لیکن ہمارے سامنے اجتماعی جنازے 3 آئے. اب وہاں پر بھی آپ نے ایک ڈنڈورا پیٹ دیا کہ ظلم ہو گیا, لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں کا جو خطیب جس نے سپیکر کے اندر کھڑے ہو کر فرقہ وارانہ تقریر کرتے ہوئے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد یزید کو حضرت امیر المومنین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا, اور جس نے اہل تشیع اور اہل سنت کو مشرک اور بدتی کہا, اگر وہ 10 محرم کے جلوس سے پہلے اس قسم کی فرقہ وارانہ لینگویج آپ کے لاؤڈ سپیکر کے اوپر یوز کرے گا تو آپ خود دیکھیں گے اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. تو پھر یہ معاملات یہ حکومتوں کے سوچنے کے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی سیاسی حکومتیں آئیں انہوں نے اس فرقہ واریت کو اپنی ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا.
میں اب سے ایک
نظر نہیں
جی اب بہت شکریہ, آپ نے کافی واضح طور پہ اس کو روشن کر دیا. میرے خیال میں لائن ہماری ڈراپ ہو گئی ہے, دوبارہ ہم لائن پہ لیتے ہیں اور ایک سوال اور ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے میں نے مولانا امین شہیدی سے سوال کیا تھا انہوں کے اتنی مطلب ہے سینسیٹیو موقع پر جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, سارے حالات معلوم تھے ساری دنیا کو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا, تو اس صورتحال میں یہ ابھی کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں اور وہ اعلیٰ پولیس افسروں کی سربراہی میں, اور وہ بقول شیخ رشید صاحب کے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو سازش جو یہاں پہ نااہل قرار ہوئے وہی ابھی تحقیقات کریں گے, تو کہتے ہیں کہ وہی لوگ انہی لوگوں سے دوبارہ تحقیقات کروائی جا رہی ہیں, تو مطلب کیوں ضرورت پیش آئی اتنی لمبی چوڑی کمیٹی بنانے کی کہ وہ کمیٹی بنائی جائے پھر وہ تحقیقات کریں اور پھر اس کے بعد وہ کریں, یہ کیا صورتحال ہے؟ اور پھر انشاءاللہ ناظرین اور سامعین کی دلچسپی کے لیے بھی ایک اور سوال ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ آگے ربیع الاول میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جلوس نکلے گا, ابھی اربعین کا جلوس نکلے گا, تو اس میں سنی شیعہ مل کر کیا لائحہ عمل طے کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے جی. السلام علیکم مولانا صاحب.
جی وعلیکم السلام.
مولانا صاحب میں آپ سے دو اور آخری سوالات کر رہا ہوں. ایک یہ کہ میں نے مولانا امین شہیدی صاحب سے بھی اس کا سوال کیا تھا کہ یہ اتنا سینسیٹیو موقع تھا اور اس سے پہلے بھی کچھ واقعات ہو چکے تھے, گوجرانوالہ میں واقعات ہو گئے اور واقعات ہو چکے ہیں, پشاور کے چرچ کا واقعہ ہو چکا تھا اور ان تمام واقعات کے پیش نظر دھمکیاں بھی دے چکے تھے اور پھر وہ ان کے لیڈر کا قتل بھی ہو چکا تھا, اس تمام ان کے بعد حکومت جب اتنی الرٹ پہ تھی اور ظاہری بات ہے اس مسجد پہ تو بہت ہی ہائی الرٹ پہ ہونا چاہیے چونکہ 1980 سے یہاں پہ فسادات ہوتے آ رہے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے باوجود کیوں کمیٹی بنانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ وہ کمیٹی ابھی جا کر لوگوں سے تحقیقات کرے اور دیکھے کہ کون کون لوگ ملوث ہیں اور کون نہیں, یہ تو فوراً اسی وقت معلوم ہو جانے گرفتار ہو جانے چاہیے تھے لوگ. ناظرین معذر چاہتے ہیں پھر لائن ڈراپ ہوگی, لیکن ہم دوبارہ لائن ملا کر انشاءاللہ اس کا سوال کا جواب اگر ان کو انہوں نے سوال سن لیا تو ہم دوبارہ سوال نہیں کریں گے اور صرف ان سے جواب کی استدعا کریں گے کہ وہ جواب دے دیں. ناظرین کرام حالات جتنے بھی برائی کی طرف چلے جائیں اتحاد اور یکجہتی سے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, اور سب سے بڑی چیز جو لوگوں میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ لوگ اس انداز میں ایک کیوس کی صورتحال کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک ایسی صورتحال کریٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں لوگوں کو سمجھ نہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط, اور کنفیوژن پیدا کر دینا چاہتے ہیں. اگر کنفیوژن پیدا نہ ہو اور کیوس کی صورتحال پیدا نہ ہو تو یہ لوگ فیل ہو چکے ہیں, پھر یہ تخریب کار وغیرہ سب لوگ فیل ہو چکے ہیں اگر ان کی مطلب ہے یہ کیوس پیدا نہ کر سکے اور کنفیوژن پیدا نہ کر سکیں. ان کا اصل کام کنفیوژن پیدا کرنا ہے, کیونکہ جب قوم کنفیوز ہو جاتی ہے پھر ان کو قوت فیصلہ ان سے چھین لی جاتی ہے, قوت عمل ان سے ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ کچھ کر نہیں پاتے, لہٰذا یہی کچھ یہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ناظرین کرام ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کال دوبارہ لی جائے تو اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ان سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے اپنے سوالوں کا جواب لیں اور ان سے دیکھیں کہ آئندہ کی صورتحال کیسے بہتر کی جا سکتی ہے, اور یہ اتحاد بین المسلمین کا ایک بہت ہی اچھا عمدہ عمل جو سنی شیعہ علماء نے مل کے جس کا آغاز کیا ہے اور جس کی عمر عمل پیرا ہیں اور جس کے اوپر کافی اچھے طریقے سے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ اور کیا فوائد اس سے حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح نقصان سے ملک کو بچایا جا سکتا ہے، اسلام کو بچایا جا سکتا ہے اور قوم کو بچایا جا سکتا ہے؟ تو میں انتظار کر رہا ہوں کنٹرول روم کا کہ وہ کال پہ ان کو لیں. اور جی مولانا صاحب ایک بار پھر السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی آپ نے سوال میرا سن لیا تھا.
جی بالکل میں نے سوال سن لیا تھا. میں اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ریاست کا مکمل فیلئر ہو چکا ہے. یہ جو اس مسانحے کے اوپر ایک جوڈیشل کمیٹی بنائی گئی، سوچنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک کتنے جوڈیشل کمیشن بنائے گئے، ان کی رپورٹیں منظر عام پر آئیں اور پھر اس کے بعد ان کی سفارشات پر عمل کیا گیا. یہ دراصل اس معاملے کو طول دے کر لوگوں کی توجہ اس سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے.
حمود الرحمان کمیشن کے بعد سے دیکھ لیں
نیگلیجنس کس لیول پہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، کہ پاکستان کے فیڈرل کیپٹل کے ساتھ نیکسٹ سٹی ہے، جڑواں شہر ہے راولپنڈی، اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا لیکن ہماری منسٹری آف انٹیریئر 72 آورز مجرمانہ خاموشی اختیار کیے بیٹھی رہی. ہمارے وزیر داخلہ صاحب 72 گھنٹہ تک ٹی وی پر تشریف نہ لائے اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب پنجاب کے موصوف 48 گھنٹے کے بعد راولپنڈی میں پہنچے، جب چشتیاں میں، بہاول پور میں، ملتان میں، کمالیاں میں، تمام علاقوں پر ان تکفیری گروپوں کی جانب سے ایک فرقہ واریت پھیلا دی گئی تھی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی سیولائز نیشن کے اندر اس سے ایک بہت چھوٹے لیول کا بھی انسیڈنٹ ہوا ہوتا تو شاید اس ملک کا پرائم منسٹر اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے اپنے ملک واپس پہنچ کے اس جگہ کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کرتا، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا. ہمارے وزیر اعظم صاحب سری لنکا میں موجود تھے، انہوں نے واپس آنا گوارا نہیں کیا، وہ سری لنکا سے تھائی لینڈ آگے تشریف لے گئے اور یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ 3 دن تک گورنمنٹ کا موقف ہی اس پر سامنے نہیں آ سکا. تو یہ ایک ریاست کا فیلئر ہے اور ہم بار بار یہ بات عرض کرتے آ رہے ہیں. یہاں پر مختلف گروپوں کی جانب سے یہ بات آ کر کی جاتی ہے کہ علماء اکرام اپنا کردار ادا کریں. ریکویسٹ یہ ہے کہ علماء اکرام نے اپنا کردار ادا کیا، پورے پاکستان کے اندر 24 سے 26 ہزار کے درمیان جلوس نکلے 10 محرم والے دن اور صرف ایک یا دو جگہ پر یہ مین انسیڈنٹ ہوئے تو یہ علماء کی وجہ سے ہی ہوئے، لیکن جہاں پر جو فیلئر ہوا یہ ریاست کی کمزوری کی وجہ سے ہوا. پوچھا جائے کہ وہ لاؤڈ سپیکر کیوں چل رہا تھا، وہ خطیب جو اپنی فرقہ وارانہ تقریر کی بنیاد پر پوری دنیا میں مشہور ہے وہ وہاں پر کیوں 2 مخصوص طبقوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا، اس وقت کی انتظامیہ کہاں تھی. پھر جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو وہاں پر اب عینی شواہد جو آ رہے ہیں شاہدین وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ پولیس کی وہاں سے دوڑیں لگ گئیں، پولیس کے جو ہائی کمانڈ آفیسر تھے انہوں نے موقع سے فرار اسی وقت اختیار کیا اور یہ ایک پری پلانڈ قسم کا منصوبہ تھا جس کے تحت پاکستان کو ایک فرقہ وارانہ سازش میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی. اور پھر آل آف اے سڈن جس قسم کا ریاکشن اس گروپ کی طرف سے آیا کہ وہ ٹی وی پر آ کے پورے ملک میں احتجاج شروع کر دیا گیا، کسی کی بات نہیں سنی گئی، حقائق کو توڑ مروڑ کر عوام کے سامنے پیش کیا گیا، وہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ دوسری سائڈ کے جتنے بھی علماء تھے ہماری طرف سے ہوں یا اہل تشیعوں کی طرف سے ہوں انہوں نے برداشت کا مظاہرہ کیا، عوام کو بار بار پرامن رہنے کی اپیل کی جس کی وجہ سے لوگوں نے خاموشی اختیار کی.
مولانا صاحب میں آپ سے آخری سوال کروں گا،
مسئلے کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ کو ان گروپوں کو ختم کرنا پڑے گا جو پاکستان میں ریاست کی رٹ کو نہیں مانتے، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو نہیں مانتے، جو پاکستان کی آزاد عدلیہ کو نہیں مانتے، جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو نہیں مانتے. اور اس کے باوجود اگر حکومت ان باتوں کے اوپر اصرار جاری رکھے گی کہ ہم ایسے گروپس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جو کہ صریحاً وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ آرٹیکل 256 میں ہے کہ آپ کسی بھی صورت کے اندر، اور آپ سے میری مراد ہے حکومت پاکستان، کسی بھی صورت کے اندر کسی بھی نجی ملیشیا کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتی. یہ جو بینڈ آؤٹ لیٹس ہیں، یہ جو طالبان آؤٹ لیٹس ہیں، یہ جو اس قسم کے تکفیری گروپ ہیں، یہ سب کے سب ایک نجی ملیشیا ہیں. تو یا یہاں پہ اگر آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے انہیں غیر مسلح کیے بغیر تو پھر آپ وائلیشن آف لا کریں گے. دوسرا، پاکستان پینل کوڈ کے ایکٹ کے اندر ہے قصاص اور دیت کے معاملے کے اندر کہ ورثاء کا خون بہا جو ہے یا ورثاء کا خود خون معاف کیا جانا ہے اس کا اختیار ریاست کو نہیں ہے، وہ صرف لواحقین خون معاف کر سکتے ہیں. پاکستان میں 80,000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں جس میں مختلف سیکٹ کے لوگ بھی ہیں, جس میں 20,000 کے قریب پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے جوان بھی ہیں. تو حکومت یہاں پر بھی وائلیشن آف لا کر رہی ہے کہ 80,000 شہیدوں کے وارثین نے تو اپنے شہداء کا خون معاف نہیں کیا, لیکن حکومت نے کسی کو بھی اعتماد میں لیے بغیر ایک مذاکرات کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر تو ظلم اور بربریت کی وہ داستانیں رقم کی گئیں کہ آپ اہل تشیع یا اہل سنت کی عبادت گاہوں کی بات کرتے ہیں, جو سانحہ چرچ والا ہوا پشاور کے اندر, وہاں پر جس بربریت کا مظاہرہ کیا گیا, جو سانحہ گوجرا ہوا, جو سانحہ لاہور ہوا, اس کے اندر ان تمام ملیٹنٹ ایلیمنٹس کو حکومت کے اندر سے موجود اہم عہدیداران کی طرف سے ہر قسم کی سپورٹ حاصل رہی. تو یہ مسئلہ میرا بھائی, یہ میں ہوں, یہ علامہ امین شہیدی صاحب ہوں, یہ حنیف جالندری صاحب ہوں, یہ کسی اور سیکٹ کے کوئی بھی عالم دین ہوں, اس وقت تک ہم لوگ تو لوگوں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ پیسفل رہیں, ان کے پروٹیسٹ کو ہم پرامن کر سکتے ہیں, یہ میکسیمم ہماری کیپیسٹی ہے, اپنے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ برداشت کا مظاہرہ کریں. اور ہم نے سمجھایا بھی, جتنے ہماری مشاہدتیں ہوئی مزارات کے اوپر, آپ دیکھیں کسی ایجیٹیشن میں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. آج یہ صرف چند بندوں کا انسیڈنٹ ہوا اور پورے پاکستان کو جناب انہوں نے خون کی بھینٹ چڑھا دیا. تو جو ہم نے ہزاروں لاشیں اٹھائی ہیں, کبھی ہم نے اس کے اوپر اس قسم سے ریئیکٹ کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. آپ کی اور میری تمام اپیلیں ضائع جائیں گی جب تک ریاست اپنی رٹ منوانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اور ریاست کے پاس بہت سمپل طریقہ ہے, وہ آن دا میرٹ. ہم یہ کہتے ہیں کہ ملیٹنٹس, ٹیررسٹ, ایکسٹریمسٹ, وہ کسی بھی سیکٹ سے بلانگ کرتے ہوں, وہ کسی بھی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہوں, اگر وہ ایک معصوم انسان کا قتل کرے, میں لفظ مسلمان نہیں, میں لفظ انسان یوز کر رہا ہوں, کہ اگر وہ پاکستان میں یا کسی بھی جگہ پر معصوم انسان کا خون ناحق بہائیں, تو ریاست کا کام ہے کہ بلا تفریق مذہب و مسلک اسے وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچائے. یہاں پر تو آپ دیکھیں بدقسمتی کی انتہا یہ کہ پاکستان میں پھانسی کی سزا کو ہی مؤخر کر دیا گیا ہے.
مولانا صاحب, میں آپ سے ایک آخری سوال کر رہا ہوں, چونکہ ہمارا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, میں آپ سے ایک آخری سوال کر رہا ہوں.
جی
آخری سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیے, اب حکومت کی رٹ قائم نہیں ہے یا نہیں کرنا چاہ رہی, وہ سعودی عرب کے مہمان رہ چکے ہیں, وہ کچھ نہیں کریں گے, اور ہم لوگ مثال کے طور پہ اگر ان سے توقع رکھیں گے تو یہ ہماری خام خیالی ہے. سنی شیعہ دو مین مکاتب فکر, میں کہتا رہتا ہوں اپنے پروگرامز میں بھی ذکر کرتا ہوں, 80% شیعہ آبادی, مثال کے طور پہ 20% شیعہ آبادی, سنی اور شیعہ 20% اور 80%, 1% تکفیری کے یرغمال ہم لوگ کم تک بنتے رہیں گے, اور کب تک یہ لوگ دھمکیاں دیتے رہیں گے, اسٹیٹ آرگن جو بھی کسی کا ساتھ دے, ہم لوگ مل کر سنی شیعہ اتحاد کے ذریعے کون سا لائحہ اختیار کر سکتے ہیں جدھر آئندہ چیلم کے معاملات ہیں, عزاداری کے معاملات ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عید میلاد النبی کے جلوسوں کے, اور ہمارے اپنے مقدسات کا مسئلہ ہے, ان کے لیے ہم کیسے اتحاد اور یکجہتی سے کس طرح اس معاملے کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ ہیں اس سوال کے جواب کے لیے آپ سے.
اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے تمام علماء کا کردار انتہائی کلیدی ہے, اور میں آپ کو اس سلسلے میں ایک بہت خوش آئند بات آپ کے سامنے عرض کرنے چلا ہوں کہ ہم نے پچھلے کافی عرصے سے سنی اتحاد کونسل کے جو سابق چیئرمین تھے مرحوم صاحب زادہ فضل کریم, ہمارے قائد, ان کی زندگی سے ہی مجلس وحدت المسلمین جو کہل تشیع کی نمائندہ سیاسی جماعت ہے اس وقت پاکستان کے اندر, ہمارے ان کے ساتھ اس دہشت گردی کے ایجنڈے کے اوپر بڑی طویل بات چیت ہوئی, اور جب بھی اہل تشیع کی کمیونٹی کو کسی جگہ پر ناجائز طور پر نشانہ بنایا گیا تو ہم نے ان کے پروٹیسٹ میں اس وقت بھی شرکت کی. اب ہم نے ایک قدم مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اس گراؤنڈز کے اوپر ہم یک نگاتی ایجنڈے پر ہم اکٹھے ہو چکے ہیں کہ اگر پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے, پاکستان کو ان بدبختوں سے بچانا ہے, تو دہشت گردی کے 1-point ایجنڈے کے اوپر ہم دونوں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اس سلسلہ میں 22 ستمبر کو, یہ جو گزشتہ 22 ستمبر گزرا, لاہور ایوان اقبال میں ہم نے ایک امن کانفرنس کی بہت بڑی, جس میں ہم نے پہلی مرتبہ اہل تشیع کی نمائندگی کروائی, جہاں پر مجلس وحدت المسلمین کے سیکرٹری سیاسیات محترم ناصر شرازی صاحب اور ان کی نمائندہ ٹیم تشریف لائی. چند دن پہلے, آلموسٹ لائک اے ویک اگو اور 1.5 ویک اگو, گلگت کے اندر بہت بڑا ایک سیاسی اجتماع ہوا مجلس وحدت المسلمین کا, جس کے اندر انہوں نے ہمیں وہاں پر انوائٹ کیا. हम वहां पर गए तो ये एक प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहा है, लोगों में शऊर आ रहा है कि अगर ये दोनों सेक्ट एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे, हम मिलकर तदारुक नहीं करेंगे इस चीज का, तो फिर शायद खाकम बदहन पाकिस्तान का वजूद आगे ही बहुत जो महाल नजर आ रहा है हमें, जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, बिलीव यू मी कि दे आर सो बैड इन पाकिस्तान।
टर्की में आपका कुछ IHRC वगैरह वालों के साथ भी कुछ मायदा इस तरह की कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, कुछ इस तरह का सिलसिला था इतिहाद और इतफाक और यकजहती को फरोग देने के लिए?
जी बिल्कुल, तुर्की के अंदर मैं खुद भी वहां पर मौजूद था, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव बात हुई, वहां पर जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू की गई उसके अंदर तकफीरी ग्रुप के बारे में बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया, उसमें अहले तशय्यो और सुन्नी कम्युनिटी के बारे में बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया और उसके ऊपर तमाम सेक्ट्स ने मुकम्मल आमादगी जाहिर भी की, उसको ज्वाइंट डिक्लेरेशन को जो दीगर सेक्ट्स हैं उनकी तरफ से भी साइन किया गया। एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी टर्की में बैठकर, और पाकिस्तान में चूंकि प्रैक्टिकली अपने बैटल फील्ड तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमारे मामला चल रहे हैं इस एक नुकाती एजेंडे के ऊपर, आप खुद देख लें कि पिछले 1 से 1.5 माह के अंदर लोगों में किस तरीके से शऊर डेवलप हुआ है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं, अगर आप पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ऊपर जाएं, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वादुदुल मुस्लिमीन का ये जो दहशत गर्दी के खिलाफ एक सूरत हाल है, और हमने इसमें इन्वाइट किया है तमाम जमातों को, एक अलायंस ऑफ पेट्रियोटिक्स का हमने इसको नाम दिया कि तमाम जमातें इसमें आए, बहुत सारे लोग इसमें हमारे साथ राबता भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखुवत के साथ, हर कोई हर एक को भी हक है कि वो अपने अकीदे के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। हम इसी फिलॉसफी के तहत इसी पाकिस्तान में जहां हम अपने क्याम के बाद 30 साल तक रहते रहे, जहां पर सन 82-83 तक किसी किस्म की कत्लो गारत नहीं हुई, ये 85 में तो जहां पर भी आपने थोड़ी देर पहले पॉइंट आउट किया कि सऊदीया के मेहमान रह आए हैं, तो ये खादिम हरमैन शरीफैन ही की मेहरबानी है कि हमके ऊपर वो खादिम पाकिस्तान भी बन जाते हैं, खादिम मिस्र भी बन जाते हैं, खादिम शाम भी बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के लोगों के अंदर शऊर भी डेवलप हो रहा है, लोग इस चीज को एक्सेप्टेंस भी दे रहे हैं और लोग अब समझ रहे हैं कि कौन सी वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान बनाने वाली और अब पाकिस्तान बचाने वाली थी, और कौन सी वो कुव्वतें हैं जिन्होंने डे फर्स्ट से ही पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया, और वो इंटरनेशनल ताकतों की आलाकार हैं, वो मुसाद की, रा की, CIA की आलाकार हैं, और उनकी इमा पर पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं, हकम बदहन और अमन अमान की सूरत हाल खराब करना चाहती हैं। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव, और अल्हम्दुलिल्लाह द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग ओवर हियर, वी आर रियली होपफुल के नॉट इन अ लॉन्ग टाइम बट मैक्सिमम आई गेस इन लाइक 2-3 मंथ्स यू विल सी द चेंज इन पाकिस्तान इंशाल्लाह।
यानी आप अभी मुस्तकबिल में ये जो अभी जो चेलों के जुलूस हैं आज़ादारी में भी हमारे साथ, तो मैं अहले सुन्नत वाले तो अक्सर हमारे साथ शिरकत करते हैं, मुझे खुद तजुर्बा है, पेशावर में सबीलें जितनी थी अहले सुन्नत वाले लगाते थे, वो कहते थे आप लोग मातम करें हम आपके अलम उठाएंगे, अलम वो लोग उठाते थे, इसी तरीके से पिंडी में इसी तरह होता था, लाहौर में इस तरह होता था, कराची में इस तरह होता था, अहले सुन्नत वाले फिर हमारे साथ वो करते हैं, इसी तरह ईद मिलादुल नबी जो कि हमारा मुश्तरकात में से है जिसके ऊपर हम आगे जाके बढ़ सकते हैं, तो माशाल्लाह इसके ऊपर आइंदा के लिए भी हम तवक्को रखते हैं कि इसके ऊपर ऐसा लायमल बनाया जाएगा जो कि इत्तेहाद और यकजहती की फिजा को और तकवीत देगा इंशाल्लाह।
मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह हमने इस मरतबा भी मुहर्रम उल हराम में, क्योंकि हम भी इमाम हुसैन के फॉलोवर्स हैं और हम भी इमाम हुसैन के नाम लेवा हैं, और इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है जाहिर है उसके बगैर इस्लाम की दास्तान मुकम्मल नहीं होती, तो जिस तरीके से हमारे अबाओ अजदाद और हमारे जो बड़े हैं वो सेलिब्रेट करते थे इन तमाम मौकों को, जो मिलाद शरीफ का हो या जिस तरह हो, तो उसी तरीके से इंशाल्लाह किया जाएगा। इस मुहर्रम उल हराम में भी अगर आप यहाँ से रिपोर्ट्स हासिल करें तो बहुत सारी जगह पर इस एक खास तकफीरी ग्रुप ने वो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ अवाम के शऊर की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट ना हो सकी। और मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ का चूंकि मुहर्रम उल हराम का पहला शहर गुजर चुका है, अब इन लोगों की यकीनन कोशिश होगी कि रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर कोई इस किस्म की कोशिश की। और आप देखें सबसे बदकिस्मती की इंतहा कि अब इन लोगों की तरफ से ये सिफारिशात आना शुरू हो गई कि जनाब आप मुहर्रम उल हराम का जुलूस और 12 रबीउल अव्वल का जुलूस आप अपनी इबादतगाहों के अंदर कर लें, आप सड़कों पर ना लेके। भाई इस रियासत की बुनियाद الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے جلسے اور ریلیاں تو سڑکوں پر ہوں، عام عوام الناس جب احتجاج کرنے لگے، ایجیٹیشن کرنے لگے تو سڑکوں پر آئیں، لیکن جب امام حسین کی شہادت کی باری آئے تو آپ کسی سے کہہ دیں کہ آپ جناب اپنی عبادت گاہ کے اندر بیٹھ جائیں، یا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کی باری آئے اور جو کروڑوں پاکستانی ان دونوں مواقع کے اوپر جلوس اپنی عقیدت اور احترام کے ساتھ نکالتے ہیں، ان کو کہا جائے کہ جناب اپنے گھر میں بیٹھیں؟ دراصل یہی وہ سازش ہے جو پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں، یہ جو مخصوص گروپ ہے یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام تقریبات پر پابندی لگ جائے۔ ہم نے بہت سٹرانگلی اس چیز کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ کسی چیز کا سلوشن نہیں ہے۔ انشاءاللہ ربیع الاول شریف بھی آگے آ رہا ہے، یہ کوآپریشن آگے بڑھ بھی رہی ہے، کوآرڈینیشن بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور اب اہم حکومتی حلقوں کی جانب سے، جس طرح میں انتظامیہ کی بات کرتا ہوں، ہمارے جو مختلف شہر ہیں وہاں کی طرف سے انتظامیہ کا رسپانس وہ سنی اتحاد کونسل اور وحدت المسلمین کے حوالے سے بہت پازیٹو تھا۔ خود انتظامیہ نے دونوں سائڈوں کے نمائندگان کو بلا کے کہا کہ آپ وہ حقیقی لوگ ہیں جنہوں نے امن کو بحال رکھنا ہے۔ تو یہ اب سینس آف ریئلائزیشن ہے جو ہماری بیوروکریسی کے اندر بھی آ رہی ہے، جو ہماری سیولائزڈ جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے اس کے اندر بھی آ رہی ہے، وہ ہماری وہ سو کالڈ کلاس جسے ہم دین سے دور کہتے ہیں اس کلاس کے اندر بھی اب یہ احساس اور یہ شعور پیدا ہو رہا ہے، اور مذہبی طبقے میں تو یہ کافی عرصے سے آپ سمجھ لیں کہ تھا، لیکن اس کو وہ جس طرح کہتے ہیں ایک ڈائریکشن نہیں مل پا رہی تھی، اب الحمدللہ ایک باقاعدہ ڈائریکشن ہے، اور ہم نے تو سمپل فلسفی ون لائن ایجنڈا ہے، اپنا مسلک چھوڑو نا اور کسی کا مسلک چھیڑو نا، دس از واٹ دا ٹرو اسلام از اینڈ دس از واٹ دا ریئل اسلام از۔
مولانا صاحب، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، دنیا و آخرت میں آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ لوگوں کے جو دو ساتھی اس عظیم مشن کو لے کر آگے چڑھ رہے ہیں، پروردگار عالم ان کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔
آپ نے اس موقع پہ جناب مجھے موقع دیا کہ میں اپنی خیالات کا اظہار کروں،
ہمارا سلام
سٹرگل ہے آپ کی طرف سے بھی، اور انشاءاللہ جب میڈیا اس چیز کو آگے بڑھائے گا تو پھر ہماری سٹرگل بہت آسان ہو جائے گی۔
یقیناً اہل بیت ٹی وی ہر لحاظ سے اس سے پہلے دو سال سے زیادہ عرصے سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اتحاد بین المسلمین کے لیے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیتا رہے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، بہت شکریہ، اور پروردگار عالم آپ کو اپنے امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، یہ تھے جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جو کہ سنی اتحاد کے لیڈ کر رہے ہیں اس وقت، اور 22 اہل سنت جماعتوں کی کا اتحاد ہے، اور ماشاءاللہ اتحاد اور یکجہتی کے لیے بہت لیڈنگ رول انہوں نے پلے کی ہے، اور ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہے کہ سنی شیعہ اگر متحد ہو جائیں تو کسی اور کا وہ نہیں، لیکن اس اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، ہمیں اپنے جو ماضی میں ہم لوگ کرتے رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم لوگ دوسروں کو مقدسات کو نقصان پہنچانے کا جو عمل ہمارے اندر جو پایا جاتا ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کرنی بہت ضروری ہے، اور جو ہم اتنے دو سالوں سے جو ایک آواز بلند کر رہے ہیں کہ دوسروں کے مقدسات کا ہمیں خیال رکھنا ہے، احترام کرنا ہے، یہی دین ہمیں تعلیم دیتا ہے، یہی تعلیمات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہی آئمہ اطہار کی تعلیمات ہیں جو کہ ہمیں بتاتی اور سکھاتی ہیں، انشاءاللہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے اور اپنے اندر وہ تبدیلی لے کر آنی ہے جو ان حالات کے مطابق ہم مکتب تشیع کی نمائندگی کر سکیں، مکتب اہل سنت کی نمائندگی کر سکیں، دین اسلام کی نمائندگی کر سکیں۔ ناظرین کرام، جانے سے پہلے ہم وہ کلپ آپ کو دوبارہ دکھانا چاہتے ہیں مولانا حسن ظفر صاحب کا، اور اگر ہمارے کنٹرول روم والے اس کے لیے تیار ہیں تو انشاءاللہ آپ یہ کلپ دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم دنیا کے جس گوشے میں لوگ اتحاد، یکجہتی اور دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو لوگ دین کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، پروردگارہ اگر قابل ہدایت ہیں ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ان کو نیست و نابود فرما، چاہے وہ کسی جگہ کسی مکتب فکر کی چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہوں، کہیں بھی ہوں، پروردگار اگر وہ قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم آپ کا حامی و ناصر و ناظرین، بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کو واچ کیا، دیکھتے رہیے آئندہ بھی ہمارے پروگرامز۔ فی الحال اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔